أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد وعلى آله آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنی ہے جو کہ تقریباً کم و بیش لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے ہر چیز میں شک، ہر چیز میں وہم، کبھی نجاست و پاکیزگی کا شک آتا ہے، کبھی عمومی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کو پر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، کبھی دینی شخصیات کے اندر شبہ کا اظہار ہوتا ہے، کبھی عقائد کے اندر شبہ ایجاد کیا جاتا ہے یا ایجاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی مورد ابتلا بیماری ہے، اس سے کیسے نجات پایا جائے؟ لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو کر رہ گئی ہیں کیونکہ ایک خوفناک مرض تو ہے۔ دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ شک و شبے کے اندر مبتلا شخص اپنی معنوی اہمیت کو کھو بیٹھتا ہے، اور جب تک یہ شک اور وسواس کا شکار رہتا ہے اس کے اندر ایک جمود طاری رہتا ہے۔ یہ شخص روحانی ترقی نہیں کر سکتا جو شک و شبہات کے اندر مبتلا رہتا ہے، اس کی روحانی ترقی ایک جگہ پر آ کر رک جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں سے شکوک کو برطرف کرو، یعنی امام نے پسند نہیں فرمایا کہ انسان شک و شبے کے اندر اپنی زندگی گزارتا جائے، ہر وقت اپنے آپ کو پاکی کرتا رہے، ہر وقت وسواس کا شکار رہے۔ اپنے نفسوں سے شکوک کو برطرف کرو، عقائد کے لحاظ سے بھی بات کہی جا سکتی ہے اور ان جو عمومی زندگی میں شک آتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی۔ اچھا، یہ نہ سمجھیں کہ اس کے اندر بہت ہی جاہل قسم کے افراد ہی، ٹھیک ہے بیماری زیادہ تر کم علم افراد کے اندر ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے کئی ایسے نامور نام گزرے ہیں تاریخ کے اندر جو خود اس بیماری کا شکار رہے۔ ایک مسلمان عالم دین امام فخر الدین رازی، وہی ہیں جن کی تفسیر کبیر بہت مشہور ہے۔ اتنا شک کرتے تھے کہ ان کا نام ہی ہو گیا تھا امام المشککین، شک کرنے والوں کا امام۔ اس بات میں بھی شک کرتے تھے کہ میں شک بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی بیماری کبھی کبھار بڑھ جاتی۔ کچھ علماء نے، سب نہیں، آیت اللہ وحید خراسانی نے تو انکار کیا اس بات کا، لیکن کچھ اور محققین کا کہنا یہ ہے کہ اپنی اس شک کی بیماری کی وجہ سے ایک امکان پایا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک عالم دین تھے، اپنی اس بیماری کو ایک اچھی طرف سمت کے اندر موڑ کر لے گئے۔ جب اتنا شک کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں، ظاہر ہے کہ میرے جتنے عقائد ہیں یہ بھی صحیح عقائد ہیں یا نہیں، تو اپنے عقائد میں شک کرنا شروع کیا اور نئے سرے سے اپنے ان عقائد کی تحقیق کی، اور یہاں تک کہ آخر عمر میں انتقال سے کچھ عرصے پہلے کچھ علماء نے امکان ظاہر کیا ہے، جو کہ بات اتنی پائے ثبوت تک تو نہیں پہنچی ہے، لیکن امکان ظاہر کیا ہے کہ آخری عمر میں جب اپنے عقائد کو چیک کیا تو ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ثابت ہو گئی۔ شک کی تو بے پناہ تھی، سوچا کہ جب اتنے بڑے مسئلے کے اندر میں غلطی کر سکتا ہوں تو یقیناً مزید عقائد کے اندر بھی کوئی نہ کوئی غلطی پائی جائے گی۔ دوبارہ سرے سے، نئے سرے سے اپنے عقائد کو ری چیک کیا اور بہت سے نظریات سے تائب ہوئے۔ ورنہ ابتدان بقول آیت اللہ وحید خراسانی کے کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو کہ فضائل اہل بیت میں ہر فضیلت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو بہرحال ایک تو اس قسم کے افراد سے بھی، صرف میں نے کہا کہ کم علم اور افراد کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے تاریخ میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے. البتہ کچھ شخصیات تاریخ کی ایسی گزری ہیں، یہ تھوڑی سی تمہیدی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کچھ معروضات آ جائیں، کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کے متعلق احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ تین ایسی شخصیات ہیں کہ کبھی شک و شبے کا ان کے پاس سے گزر بھی نہیں ہوا. وہ تین شخصیات، ان میں ایک تو ہیں سلمان فارسی، دوسرے ہیں ابو ذر غفاری، اور تیسرے ہیں مقداد. مقداد کے متعلق ملتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ بلال ہی کی طرح سے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن پھر چند سال کے بعد واپس آئے تھے اور پھر مدینہ ہی میں انتقال کیا تھا، اور جنت البقیع ہی میں کسی جگہ پر مدفون ہے، لیکن ان کی قبر کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں. تو یہ تین شخصیات ایسی ہیں کہ شک و شبے کا ان کے پاس سے گزر بھی نہیں ہوا تھا، اتنے محکم ایمان کے حامل شخصیات. اچھا یہ تو چلیں اصحاب کی بات ہے، ہمارے علماء عالم کے اندر بھی ایسی شخصیات گزری، اپنی پوری زندگی میں ایک بھی شک، حتیٰ کہ نمازوں کا شک، نجاست و طہارت کا شک، ایک شک بھی پوری زندگی میں نہیں ہوا، اور وہ تھے آیت اللہ حسین بروجردی کی شخصیت. ایک بار بھی کبھی زندگی میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی شک نہیں ہوا کسی بھی چیز کے متعلق. تو دیکھیے اپنی روحانیت کو شکوک و شبہات نکالنے کے لیے بعض اوقات قوی کرنا پڑتا ہے، اس کے کچھ طریقے ہیں جو بھی آگے چل کر ذکر ہونے والے ہیں. اچھا اب یہ اتنا اہم موضوع ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ توزیع مسائل اٹھائیے تو آپ کو جگہ جگہ ہر چیپٹر کے اندر اس طرح کی مسائل کے اندر ملیں گے. اگر شک ہے کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے تو کیا حکم ہے، اگر شک ہے کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے تو کیا حکم ہے، اس طرح سے کر کے تقریباً ہر جگہ پہ ہر چیپٹر کے اندر آپ کو اس کے مسائل ملیں گے. اور اتنا اہم موضوع ہے یہ کہ باقاعدہ مرحوم مصطفیٰ زمانی نے کتاب ہی وسواس کے عنوان پر لکھی ہے، مختلف قسم کے جو وسوسے اور شکوک آتے ہیں، مراجع کے فتاوے کتنے اس پہ موجود ہیں. دیکھیے شک کا ہمیشہ وہم کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے، شک جو ہے یہ وہم کی گود کے اندر پلتا بڑھتا ہے، اور اسے اتنا ناقابل علاج سمجھا جاتا رہا ہے کہ باقاعدہ ضرب المثل بن گئی کہ شک کا یا وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. اچھا قرآن کی آیات کے اندر بھی اس بات کو اہمیت دی گئی ہے اور ڈسکس ایک لحاظ سے کیا گیا ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ شکوک لوگوں کے نکالنے کے لیے کتنی ہی آیات ایسی ہیں کہ جو لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں، بے شک. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے پروردگار عالم، کتنی آپ آیات دیکھتی ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کا رسول کے اوپر درود بھیجتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی یعنی بے شک کا لفظ آ رہا ہے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک پروردگار عالم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں اس طرح سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے. تو پروردگار عالم مختلف ان الفاظ سے بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس شکوک کو پسند نہیں کرتا، انسان کو چاہیے کہ ان شکوک و شبہات کو اپنے دل سے نکال. اور فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی جو ان کے دلوں میں جو مرض ہے تو مرض کی کا ایک مزداق اور اس ایک یعنی جس کا ایک مزداق ہے وہ شک بھی ہے. یعنی شک کا مرض جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے تو انسان بہت زیادہ وہمی اور وسواسی ہو جاتا ہے. دیکھیے شک میں اور وسواس میں کیا فرق ہے. دیکھیے شک ہمیشہ غیر عادی ہوتا ہے اور غیر مقرر ہوتا ہے. مثلا کبھی آپ کو شک آیا، پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد آیا، مہینوں بعد آیا ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں شک. غیر عادی ہے اور غیر مقرر ہے. اچھا جب یہی شک یہ اپنی مستقل حالت میں آ جائے، یعنی عادی ہو جائے اور مقرر ہونے لگے، تب انسان کہا جاتا ہے کہ اب یہ وسواس کا مریض ہو گیا، یہ وسواسی ہو گیا. تو جب بھی کثیر الشک کے مسئلے الگ ہیں اور وسواسی کے مسئلے اس سے تھوڑے سے الگ ہیں. وہ نمازوں کے احکام وغیرہ کے اندر جب اس کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس وقت پڑھیں گے، ورنہ توضیح المسائل میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. اچھا، یہ شک کیا ہوتا ہے پھر جب یہ آگے بڑھتا ہے؟ یہ بیماری رکتی نہیں ہے، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو جلد سے جلد اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ جب یہ آگے بڑھے گا شک اور وسواس تو یہ آپ کے عقائد کے اندر سرایت کرتے ہیں، پھر یہ دینی شخصیات کی طرف جس طریقے سے پانی بہتا ہوا مختلف قسم جہاں اس کو نشیب نظر آتا ہے ندی نالے کی صورت میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتا ہے، پھر اس کی شاخیں نکلیں گی، پھر یہ نجاست و طہارت کی حد تک نہیں رہے گا کہ صرف آپ ہاتھ پاک کر رہے ہیں اور کپڑا پاک کر رہے ہیں، وہ اس سے ابتدا ہوتی ہے، لیکن بعد میں ایسا شخص جو ہے وہ دیگر شکوک کی طرف بھی جاتا ہے، عقائد میں اس کو شک آتی ہیں، اس کو حتیٰ کہ علماء اور مراجع کی عدالت کے اندر اس کو شک آنے لگتے ہیں، ہر صاحب علم کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے، ذرا سا کسی عالم کو خوشحال وہ دیکھتا ہے تو فوراً اس کے دماغ میں شک و شبہات آتے ہیں، یقیناً یہ ہمارے فارمز کا پیسہ کھاتے ہوں گے، یقیناً یہ مثلاً فلاں شخص ہے جو آج خوشحال ہو گیا، آج کل کے دور میں کہاں مثلاً حلال طریقے سے ایسا آ سکتا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی حرام اس کے اندر شامل ہوگا. تو یہ کیا ہے کہ پوری دین کی عمارت اس شک کے نتیجے میں منہدم ہو جاتی ہے، اس کا تمام دینی شخصیات کے اوپر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. دینی اب کہاں سے لے گا؟ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے افراد جو آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اسی بات پر کہ کس طرح سے شیعت کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے اندر یہی کہ علماء اور مراجع کے خلاف لوگوں کو باتیں لا لا کے ان کے دماغوں میں شکوک و شبہات ڈال کر ان سے متنفر کیا جائے، تاکہ دین ظاہر لینے کی تمام شخصیات یہی ہیں، اور جب دین یہ شخصیات ہی مشکوک ہو جائیں گی تو انسان پھر دین کہاں سے لے گا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ کتنی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کتنے ایسے پیجز بنائے گئے ہیں باقاعدہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مثلا صحیح عقائد کا پرچار کر رہے ہیں، اور اس کے اندر مختلف اس قسم کے شکوک و شبہات کھڑے کیے جاتے ہیں. کم علم افراد کے اندر آپ کو پتہ ہے اس قسم کی چیزیں جو ہیں ڈالنا جہالت کی لوگوں کے اندر کتنی زیادہ ہے، وہاں علمی مباحث عوام کے اندر لے کر آنا، مثلا کہیں شک ڈالا جا رہا ہے کہ حدیث قصہ جو ہے وہ معتبر ہے یا نہیں ہے، اور اس کے اوپر دو چار بھی چرب زبان قسم کے افراد آ جائیں تو اچھا بھلا آدمی ذرا مشکوک ہو جاتا ہے کہ واقعی پھر اس کو اس اعتقاد کے ساتھ اس دعاؤں کو اور ان زیارتوں کو پڑھے گا نہیں، جب وہ اس قسم کی تمام چیزوں اچھا فیصلہ وہ کر نہیں سکتا کیونکہ کم علم ہے، اس کو نہیں پتا کہ ان یہ جو روایات اس سلسلے میں آتی ہیں دعاؤں کے سلسلے میں زیارات کے سلسلے میں ان کا معیار اس انداز کا نہیں ہوتا جو واجبات و حرام وغیرہ کی احادیث کا معیار ہوتا ہے. آغا سیستانی نے تو کہا کہ ان زیارات کی جو سند ہے وہ ان کے عرفا و اعلیٰ مضامین ہیں، تو وہ ان کی طرف دیکھنا چاہیے. تو بہرحال حدیث قصہ کی وساقت کے متعلق شک ڈالا جاتا ہے، اسی طریقے سے مثلا دعائے کمیل کے متعلق شک ڈالے جاتے ہیں کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے، دعائے امام زمانہ علیہ السلام معتبر ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھتی جائیے، جو بھی ذرا اس انداز سے سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ مختلف اس انداز سے شکوک ڈالے جاتے ہیں، دعائیں مشلول معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. کچھ تو علمی مباحث ہیں علماء کے درمیان اچھے لگتے ہیں، لیکن عوام میں لا کر اسے بالکل ایک بازیچہ اطفال بنا دیا جائے اور فٹ بال کی طرح سے چاہیں لوگ ان علمی موضوعات سے کھیلیں، یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے. اسی طریقے سے زیارات کے متعلق شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں تو اپنے طرف سے موقف جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، علماء اور مراجع کو بائی پاس کیا جاتا ہے، ذرا سا بھی کوئی چرب زبان ہے تو سادہ لو افراد کو متاثر کر لیتا ہے. تو ان چکروں کے اندر اور ان شبہات کے اندر وہ لوگ پڑ جاتے ہیں جو پہلے سے ان شکوک و شبہات کے مریض رہتے ہیں، وہ آسانی سے اس طرف آ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ہر فضیلت کے متعلق بہت سارے جو معجزات ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو حقیقی معجزات ہیں آئمہ کے ان سے بھی لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں، کیونکہ کم علم ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، اب انہوں ہر چیز انہیں غلو لگنے لگتی ہے، اب ہر چیز ان کو جو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو خدا بنایا جا رہا ہے جبکہ ان کی فضیلت میں مثلا ہوتی ہے، تو انسان فیصلہ نہیں کر پاتا اور ایسے افراد زیادہ اس کے اندر گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو عوام کی بحثیں الگ ہیں، خواص کی بحثیں الگ ہیں، خواص کی بحثوں کو اگر عوام میں لایا جاتا ہے تو اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں. اچھا، پھر یہ پانی جو ہے شک کا یہ بہتا ہوا اور سمت نکالتا ہے. اب مثلا ذرا سی کسی کو گھر میں کوئی پریشانی آئی، کوئی دکھ آئی، کوئی بیماری آئی، فوراً اس کا شک ہوتا ہے کہ یہ فلاں رشتہ دار نے یقیناً جادو کروایا ہوگا مجھ پر. اب آپ نے دیکھا کہ یہ شک کی بیماری رشتہ داروں کی طرف جاتی، یقیناً یہ بھاوج جو ہے ہماری اس نے عمل کروایا ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد، پھر یہ افراد بہت، میں نے سنجیدہ قسم کے افراد، دیندار افراد کو بھی عاملوں کے پاس جاتے دیکھا ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ عامل یا جن کو غافل کہنا چاہیے، یہ ان کو مزید شکوک کی طرف لے جاتے ہیں. کبھی کوئی عامل آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو اس چیز کو، جو بھی اس کے سامنے شکایت لے کر جاتا ہے، اس کو یہ نہ کہے کہ تمہارے کسی قریبی رشتہ دار نے یہ چیز کروائی. یہ سفلی عمل کسی قریبی رشتہ دار نے کرایا. تو اب یہ سوئے زنی اس کے اندر پیدا ہوتی، یہ جو شک تھا اب یہ سوئے زنی کے اندر تبدیل ہوتا، یہاں تک کہ کینہ اور دشمنی کی طرف چلا جاتا. عام طور پر شوہر اپنی بیویوں پہ شک کرنے لگتے ہیں. کتنے، ابھی ایک ہفتہ پہلے میرے پاس اس طرح کے کیس آئے کہ جو تقریباً طلاق تک معاملات جو ہیں وہ پہنچ گئے، وہ اسی وجہ سے کہ وہ شک کر رہا ہے. اچھا یہ ضرور ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا آج میرے پاس اتنا وقت نہیں، ورنہ ان کا پورا ایک تفصیلی مفصل ایک فتویٰ ہے وہ پڑھ کے سناتا، جس میں انہوں نے نصیحت کی کہ بیویاں خاص طور پر ایسے تمام امور سے، کاموں سے اجتناب کریں کہ جس سے اس کا شوہر مشکوک ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ بچپن سے جو ہے آپ خاندانوں میں اپنے کزنز کے ساتھ اٹھی بیٹھی ہیں، لیکن بعد میں آپ اصلا بہت بہت دیر تک فون پر کسی کزن سے بات کر رہی ہے مثلا، اب شوہر کو یعنی ایک شک پیدا ہوگا. ہر تمام کاموں سے اس کے لیے پرہیز لازم ہے جس سے شوہر مشکوک ہو جائے. باقاعدہ وہ آج اتنا موقع نہیں ہے، ورنہ ہم دوسری سمت کے اندر نکل جائیں گے. تو اب کیا ہے، اسی طریقے سے یعنی شک کا دائرہ آگے کی طرف چلتا ہے، وسیع ہوتا جاتا ہے، اور شوہر بیویوں پہ شک کرتے ہیں. اسی طریقے سے بیویاں شوہروں کے اوپر شک کرتی ہیں، کس سے بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ان کے ایس ایم ایس چیک کیے جا رہے ہیں اور فلاں چیز ہو رہی ہے، یعنی اس طرف جاتا ہے معاملہ. ایک خاتون کے متعلق تو مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمیشہ اتنی مشکوک رہتی تھیں، ہمیشہ اپنے شوہر کا لباس چیک کرتی تھیں کوئی لمبا سا کوئی بال مل جائے، اور جب نہیں ملا تو کہنے لگیں کہ لگتا ہے کہ اب تم گنجی عورتوں سے بھی دوستی کرنے لگے ہو. تو یعنی اتنا شک یہ چیز آگے چل کر بڑھ جاتی ہے. تو اچھا، عام افراد کی تو بات رہی ایک طرف، ابھی آپ نے علماء کا بھی سنا. ایران کے ایک بادشاہ شاہ تہماسب، صفوی بادشاہ تھا، وہ خود بہت زیادہ وسواس کا مریض ہو گیا تھا. پورا پورا دن حمام میں غسل کرتے ہوئے لگا دیتا تھا، حتیٰ کہ مجلس اعضا کا تبرک کھانا بند کر دیا تھا کہ شاید نجس ہو، یعنی اس حد تک بیماری بڑھ گئی تھی. یہاں تک کہ اس کے بعد شیخ بہائی کے والد شیخ حسین، اس موضوع پر ان کو ایک کتاب لکھنا پڑ گئی کہ بادشاہ کے اس مرض کے حوالے سے، العقد التہماسبی فی الوسواس والطہارہ. باقاعدہ شیخ بہائی کے والد نے اس پہ کتاب لکھی، اور اس کا خطی نسخہ آج بھی آیت اللہ مرشی نجفی کی جو قمہ لائبریری ہے اس کے اندر موجود ہے. پرنٹڈ نہیں ہے، خطی نسخہ ہے جو ان کی لائبریری میں. تو یہ نجاست و طہارت کی جو خاص طور پر بیماری ہے، ہر وقت ہاتھ کو پاک کر رہے ہیں، ہر وقت پاؤں کو پاک کر رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے. ابھی صرف چند دن پہلے ایک اور طلاق کا کیس اسی طریقے سے، جو ایک شخص جو کہ نجاست و طہارت کے حوالے سے اتنا شکی اور وسواسی ہو گیا ہے کہ اس کی بیوی طلاق لینے کے اوپر تقریباً آمادہ ہو گئی، کیا اب اس کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہو گیا، اتنا ہر وقت شک، ہر چیز پر اتنا شک. تو ان تمام چیزوں کا علاج بہت ضروری. آپ کو تو نظر نہیں آ رہا ہوتا بعض اوقات، اگر آپ جا کر دیکھیں، مرد حضرات اس سے واقف ہیں، لوگ مساجد کے جو وضو خانے ہیں ان میں 20-20 منٹ، آدھا آدھا گھنٹہ تک بیٹھے رہتے ہیں. پہلے پاؤں پاک ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد نل کے اوپر پاؤں رکھ کر پاؤں سکھائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بڑی دیر، آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مثلا غسل کرنے باتھ روم چلا گیا، اب چاہے نماز فجر قضا ہو جائے، اور اکثر رمضانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ بھی اگر موجود ہے تو سوال ان کا یہ آتا ہے کہ تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ آدھے گھنٹے کے اندر تو غسل ممکن ہی نہیں. اب آپ لاکھ کہیں کہ بھائی غسل تو جو ہے 2-3 منٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، بہت ہوا تو 5 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے. تو دماغوں میں بہت سارے جہالت کی وجہ سے باتیں ہیں کہ جناب صابن بھی لگنا چاہیے اور شیمپو بھی لگنا چاہیے، اور جسم کو پہلے مکمل طور پر پاک دھونا چاہیے، اور اس کی چھینٹیں جہاں جہاں جا رہی ہیں اس سب کو بھی پاک کرنا چاہیے، اور اللہ علم بنی کیا کیا طریقوں سے لوگ اس قسم کی بیماری کے اندر مبتلا. بہت سے لوگ جو نماز جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے کی طرف جتنے بھی افراد ہیں، کبھی آپ نماز جماعت کوئی اگر اس کو باقاعدہ مشاہدہ کرے تقریباً سورہ الحمد ختم ہو چکی ہوتی ہے، اکثر دوسرا سورہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ نیت ہی نہیں کر پاتے، نیت ہی نہیں کر پاتے اور الحمد کا سورہ تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے متعلق تو یہاں تک ہے کہ وہ انہوں نے انہی شکوک و شبہات کی بنا پر اپنی داڑھی تک مون لی تھی، خیر یہ نہیں ان کو، میں تو صرف ایک دکھانے کے لیے آپ کو کہ شک رہتا تھا کہ وضو کا پانی چہرے کی کھال تک نہیں پہنچا، جب شک ہر دفعہ رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی کو مون دینا چاہیے، تو ایک اور گناہ انہوں نے کر لیا۔ اس طرح کے کچھ افراد ہم نے دیکھے تھے اپنے طالب علمی کے ابتدائی دور میں جو نئے نئے مذہبی ہوئے تھے، باقاعدہ سر میں انہوں نے نائی کے پاس جا کر بلیڈ لگا کر ایک پورا ایک بیچ میں ایک پٹی بنوائی تھی، وہاں سے بال صاف کروائے تھے کہ اس جگہ کے اوپر مسا کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ شکوک ہیں، شبہات ہیں، اس سے آدمی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ تو اس طرح سے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے وہ ساری زندگی اپنی نماز تیمم سے پڑھتے رہے کہ یہ جو پانی نلکوں نالوں اور کہاں کہاں سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، نہ جانے کتنی نجاستیں اس کے ساتھ ملتی جاتی ہوں گی، اب اس نجس پانی کے ساتھ تو وضو نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ تیمم کرتے تھے۔ میں ان خپتیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو پوری زندگی کہتے ہیں کہ نماز قصر ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ زندگی بھی ایک سفر ہے اور سفر میں ہمیشہ نماز قصر ہوتی ہے، وہ تو اور بڑی بیماری کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو علماء کے اپنے ادوار میں بھی ایسی شخصیات رہیں، مرزائے قمی اتنے بڑے ہمارے فقیہ اور عالم، وہ خود اس اپنے مقلد کی بات جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، باقاعدہ یہ مرزا قمی کی قبر مبارک ہے جو معصوم قوم کے حرم سے بالکل متصل قبرستان شیخہ جو ہے وہاں پر ان کی قبر ہے۔ تو ان کا مقلد اسی طرح کا تھا کہ تین تین گھنٹے تک نماز کی نیت ہی نہیں کر پاتا تھا، اور یہاں تک کہ مرزا قومی کو فتویٰ دینا پڑا کہ تمہارے لیے نماز کی نیت کرنا ہی حرام ہے۔ چلا گیا، بعد میں پھر واپس آیا، کہا کہ لیکن بغیر نیت کے تو نماز ہی نہیں ہوتی، یہ آپ نے کیسا فتویٰ دیا؟ انہوں نے کہا کہ نیت فقط دل کے ارادے کا نام ہے، اور ڈانٹ کے ان کو بھگایا، اور تو تین تین گھنٹے تک نیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک صاحب کے متعلق، ایک وسواسی کے متعلق، تو یہاں تک پتہ چلا کہ دو مرتبہ مکے سے مسجد شجرہ واپس گئے کہ شاید میں نے نیت صحیح طرح نہیں کی تھی عمرے کی۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو زندگی بھر کی جو نماز ہے وہ کہتے تھے نماز ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جتنی گرد و غبار اور ہوائیں نہ جانے کتنی نجاستوں سے ٹکراتی ہے، پھر وہ ہمارے جسم اور لباس کے اوپر وہ ہوا آ کر لگتی تو وہ بھی نجس ہو جاتے ہیں، اور اس نجاست بدن اور لباس کے ساتھ نماز تو نہیں ہو سکتی۔ ایک صاحب جو آیت اللہ ملا کاظم خراسانی، جن کی کفایت الاصول ایک مشہور کتاب ہے جو کہ پڑھائی بھی جاتی ہے دینی مدارس میں، ان سے ایک صاحب آتے تھے اور براہ راست ان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ اس میں بھی شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے صحیح سمجھا یا صحیح نہیں سمجھا، اور ملا کاظم خراسانی سے خود آ کر ہر فتویٰ دریافت کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی مشکوک رہتے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے میری بات صحیح سمجھی یا نہیں سمجھی، اور سمجھنے کے بعد صحیح مسئلہ بھی ملا کاظم خراسانی نے بتایا یا نہیں بتایا۔ ایک صاحب تو باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے، ہم نے خود دیکھا جب ہم سفر زیارت پہ تھے تو آیت اللہ سیستانی زائرین سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں کوئی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ لیتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی سے کوئی سوال پوچھا انہوں نے تو انہوں نے جواب دیا، جو جواب ملا تو کہنے لگے کہ اس کا کہیں سے حوالہ مل جائے گا لکھا ہو، یعنی اب اس سے سوچیں کہ یعنی آیت اللہ سیستانی جواب دے رہے ہیں اس پہ بھی ان کو حوالہ چاہیے، یعنی یقین نہیں آ رہا کہ واقعی صحیح بات انہوں نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی۔ اور بہت زیادہ ہم نے اس انداز سے جہالت کے ساتھ بدتمیزی ہوتے ہوئے، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی جب درس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر لوگ، ان کا ایک طریقہ کار ہے، زائرین سے خطاب کرتے ہیں کیونکہ اردو سپیکنگ ہیں، زائرین کے سوالوں کے بھی جواب دیتے ہیں، تو باقاعدہ لوگوں کو اتنے زیادہ جہالت کے ساتھ برے طریقے سے ہم نے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے کیا وہ حدیث نہیں پڑھی ہے جو آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں، اس طرح سے ان کو ایک مرجع وقت ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس شخص کا علمی مقام کیا ہے، تمہاری اپنی علمی حیثیت کیا ہے، کہ تو ان کی بات پر یقین نہ کرنا ہر، وہی میں نے کہا نا کہ دینی شخصیات کے متعلق بھی وہ شخص مشکوک ہو جاتا ہے، خود پسندی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک متعلق ملتا ہے کہ تقریباً 10 سال تک ایک صاحب نے کھیت کی کپنی کوئی سبزی تک نہ کھائی تھی، کہ ان کی جو گائے بیل پڑوسی کے کھیت کے اندر چلی گئی تھی، اب اس کے ان کو شک ہوتا تھا اس کے قدموں کی کوئی مٹی گائے کے پاؤں میں لگ کر آ گئی ہے یا بیل کے پاؤں میں، اور ان کے کھیت میں آ کر مل گئی ہے، جو غصبی ہو گیا، غصبی ہو گیا تو جو چیز کھاؤں گا تو وہ مال حرام میرے جسم کے اندر جائے گا۔ ایک صاحب نے اس وجہ سے ایک چوری کی مرغی، ان کو پتا چل گیا تھا کہ شہر کے اندر آ گئی ہے، تو جتنے سال تک مرغی کی ایک عمر ہوتی ہے اتنے سال تک انہوں نے مرغی نہیں کھائی، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حرام مرغی یا جو غصبی ایک لحاظ سے ان کے خیال میں مرغی تھی وہ میرے جسم کے اندر نہ چلی جائے۔ بہت سے صاحب سے تو میں واقف ہوں جو ان کو پتہ چلا ہے کہ مرغی کی فیڈ میں فلاں فلاں ہو سکتا ہے کچھ نجاست ملائی جاتی ہو، مرغی تو ظاہر مسائل فقہ وغیرہ توضیع المسائل پڑھ کے کھانا پینا نہیں کھانے جاتی ہو، تو کچھ بھی کھا سکتی ہے اور جائز بھی آپ کے لیے ظاہر مرغی کے لیے کھانا، اور مرغی اگر اس طرح کی کوئی چیز کھا بھی رہی ہے تو اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ پتہ نہیں کتنی نجاستیں کھاتی ہوگی، انہوں نے مرغی کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ اچھی بھلی جو ہے وہ دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کے شکوک و شبہات کے اندر پڑ گئے۔ غسل کے اندر آپ دیکھتے ہیں، وضو کے اندر بھی اتنا لوگ پانی بہاتے ہیں، اتنا پانی بہاتے ہیں جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں کہ پوری ٹنکی کا پانی ختم ہو جائے لیکن ان کا وضو ختم نہیں ہوتا۔ تو بہت سے افراد اس طرح سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، اتنا پانی بہا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایسی، کچھ تو ایسا باقاعدہ لگتا ہے کہ وضو کر کے آئے ہیں باتھ روم میں یا دوڑ دوڑ کے انہوں نے غسل کیا، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں، یہ میں آپ کو علامات بتاتا جا رہا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے، اس کی بہت ساری شاخیں اور بہت ساری شکلیں۔ ایک دفعہ میں نے بتایا تھا نا، وزیری صاحب کے پاس، ہمارے مولانا شیخ غلام علی وزیری صاحب قبلہ، ان کے پاس آتے رہتے ہیں اس قسم کے افراد، تو آیا تھا کہنے لگا میں تو دفعہ جب بھی کموڈ کو استعمال کرتا ہوں بعد میں پورا مجھے غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو مولانا کی تو شخصیت ہے، وہ مزاحیہ قسم کے آدمی، تو مولانا نے یہ کہا کہ معلوم نہیں، ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم تو جو بھی جب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں جو بھی فضلات ہوتے ہیں نیچے کی طرف جاتے ہیں، تمہارے اوپر اڑ کے اتنا اوپر کیسے چلے جاتے ہیں کہ تمہیں اس کے بعد غسل کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیے ایسی ہیں کہ لوگ واقعتاً اس کے اندر انتہا سے زیادہ علماء کو بھی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اور خود اپنی زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں، ان کی بیویاں ان کے ساتھ کس طرح سے گزارا کر رہی ہیں، یا شوہر اگر بیویوں کو یہ مرض ہے تو شوہر کیسے گزارا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، واقعتاً ایک بڑا جہاد ہے۔ تو اس کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تو کتنا آپ گھروں کے اندر دیکھتی ہیں کہ گیلے ہاتھ سے کبھی بھی مثلاً دروازے کی کنڈی نہیں کھولی جاتی، اس کو ماسی نے ہاتھ لگایا ہوگا، اور ماسی نے مثلاً فلاں جگہ پہ پوچھا لگاتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ نجس ہو، پھر نجس جو ہے وہ مثلاً کنڈی کے اوپر لگ گیا ہو۔ بہت سے مسئلے جس میں واقعتاً یعنی جس کے اندر کیئر کرنی چاہیے وہ اپنی جگہ پر، اہم مسئلے ہیں۔ میں تو عمومی طور پہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جو ان کو پتہ بھی نہیں کیا نجاست ہے، یعنی بس کیونکہ زمین پہ پوچھا لگایا تو زمین ہر زمین نجس ہی ہوتی ہے ظاہر ہے۔ تو دروازے کی کنڈی کو ہاتھ مثلاً نہیں لگایا جائے گا، یا مثلاً بہت سے لوگوں نے تو وارننگ بھی لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہ جو ہینڈل ہے یہ وہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، کہ جو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتے نہیں ہیں واش روم استعمال کرنے کے بعد، تو باقاعدہ ایک نوٹس ٹائپ کا۔ تو یہ تو خیر اس اعتبار سے ہے کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ باتھ روم جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ذرا صابن وغیرہ سے ہائیجینکلی جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے، ایک خیال پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے لکھ کے لگائے۔ لیکن عام طور پر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ اس کو بھی لوگ سوچتے ہیں کہ بس ابھی اس کو ہاتھ لگ گیا تو یہ ہاتھ بھی نجس ہو گیا۔ اسی طریقے سے مثلاً مشکوک قسم کے افراد، ہر چیز کے اوپر ان کو شک ہوتا ہے، ہر چیز کو جناب گلوز پہن کے اور دستانے پہن کے جو ہے وہ دھویا جا رہا ہے، ہاتھ دھونے کی جو ہے بیماری علی الخصوص یہ بہت زیادہ، ایک تو ڈاکٹر حضرات اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ جراثیم کے اعتبار سے، لیکن نجاست و طہارت کے لحاظ سے ہر وقت ہاتھوں کو دھوتے رہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کا تو یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگ آ کر ہاتھ لگاتے ہیں، اب اس کو بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو پاک کیسے کیا جائے، وہ چاہے اس چیزیں خراب ہو جائیں۔ کتنا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ موبائل فون کے جو ہے یہ اسکرین، اس کو ہم کیسے پاک کریں، فلاں شخص نے ہاتھ لگایا تھا تو باقاعدہ پانی سے دھویا جا رہا ہے اس کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو باتھ روم کی چپل ہے مثلاً، وہ ہر وقت گیلی رہتی ہے، جب باہر نکلے جائیں گے پاؤں جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ پاک کیے جائیں گے، جب یعنی ہر وقت یہ مسئلہ رہتا ہے، شک اور وسواس کی بیماری۔ اچھا، امام خمینی بڑا اچھا جملہ کہتے تھے، वो ये कहते थे कि जो वसवासी किस्म के अफराद हैं, शैतान जो शक डालता है ना इनको, ये जो शैतान शक डालता है, तो शैतान कभी भी शक को माली इबादत में आने नहीं देगा। ये हमेशा जिस्मानी इबादतें जो है इसके अंदर शक डालता है। मसलन हर वक्त या तो जिस्मानी तौर पर आपको थकाएगा, पाक करते रहें अपने आप को, नमाजों को दोबारा दोबारा पढ़वाएगा, लेकिन कभी माली इबादतों में शक नहीं आएगा। मसलन आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, शक हो रहा है मैंने कर्जा वापस कर दिया था या वापस नहीं किया था, हालांकि अब कर चुके हैं, लेकिन कभी कहे कि चलो अगर शक आ रहा है तो मैं एक दफा और कर्जा वापस कर देता हूँ, नहीं, वहां पे ये पैसे क्योंकि निकलेंगे हाथ से, ये आपको उस तरफ नहीं जाने देगा। पता नहीं मैंने जो हज किया था सही किया भी था नहीं किया था, हो सकता है कोई गलती हो गई, शक आ रहा है ना, इस तरह नमाजों को दोबारा पढ़ता नहीं, हज के लिए कभी नहीं जाएगा। हुमस में मैंने निकालने में हो सकता है कोई गलती कर दी हो, कम निकाला हो, तो ऐसा करता हूँ एक दफा हुमस और निकाल देता हूँ, कभी भी हुमस इस तरफ नहीं जाएगा। ये हमेशा जिस्मानी इबादत की हद तक जो रहेगा। हुमस के मसले में तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि एहतियातन में हुमस दोबारा दे रहा हूं, नहीं। तो ये खास इस बात की अलामत है, हर शख्स को सोचना चाहिए कि शैतान है जो उसको गुमराह कर रहा। शेख मोहम्मद हसन साहिब जवाहिरुल कलाम ये खुद फरमाते हैं कि एक शख्स एक दफा, उस जमाने में हमाम होते थे जिसमें लोग गुस्ल वगैरह के लिए आते थे, इतना गंदी सूरत हाल तो नहीं होती थी, पुराना कदीम जमाने का हमाम है। तो एक शख्स हमाम में दाखिल हुआ और कहने और फौरन वापस आ गया कि मैं यहाँ गुस्ल कर ही नहीं सकता हूँ, जमीन हमाम नजीस है, भाप, अच्छा जमाने भाप वगैरह भी होती है, भाप जब जमीन से टकरा रही है तो उससे उससे पूरी फिजा नजिस हो रही है, यहाँ तो गुस्ल मुमकिन ही नहीं है, बल्कि मुझे पसीना आया तो उससे और ये टच हो जाएगा तो मुझे दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। ये बाकायदा खुद साहिब जवाहिर ने लिखा कि इस तरह से लोग वसवास करते हैं। एक साहब तो बाकायदा उन्होंने उनके मुतालिक मिलता है कि 20 तवाफ उन्होंने किए थे, हर मरतबा ही शक होता था कि पता नहीं मैंने 6 किए हैं तवाफ, 6 चक्कर लगाए हैं कि 7 लगाए हैं कि 8 लगाए हैं। यहां तक कि एक शख्स ने फिर उनको अपने साथ लिया, उनका हाथ पकड़ा, गिनती अपने जिम्मे ली और उनको तवाफ के चक्कर मुकम्मल करवाए। इतना ज्यादा ये बीमारियां देखिए बढ़ के कहां से कहां जो है पहुंच जाती है। एक दफा मैंने पहले भी इशारा किया था, खुद मेरे अपने एक दोस्त थे जो डॉक्टर साहब है, उनको तो शक की इतनी बीमारी हो गई थी कि बाकायदा कहते थे कि अगर कमोड या WC में बैठे उनको कहते हैं कि तो छींटे आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो बाकायदा जूते पहन के बूट पहन के बैठने लगे, फिर उसके बाद भी उनको शुबा होता था कि फिर कहीं से छींट आ गई, तो बाकायदा 2 कुर्सियां उन्होंने रखी थी और उन 2 कुर्सियों के ऊपर चढ़कर जो है वो तकरीबन रफ़ हाजत ये वाली कैफियत उनके साथ हो गई थी। उलमा से दरियाफ्त किया, उलमा ने कहा अब सिर्फ एक ही तरीका है कि जहां कहीं पानी पड़ा हुआ नजर आए, जहां कीचड़ नजर आए, जहां पर गटर का पानी बहता हुआ नजर आए, उसी के अंदर चलते हुए जाओ और उसके बाद आकर नमाज पढ़ो। यानी किसी ने उनको ये तरीका बताया तो बड़ी मुश्किल से वो वसवास का मर्ज इस अंदाज से निकला। तो ये सारी मैंने अलामतें आपको बताई, इसके सामने एक पिक्चराइज आपके सामने किया कि मर्ज बढ़ के कहां से कहां तक चला जाता है। अब आ जाइए इलाज की तरफ। इलाज इसके बहुत सादा हैं, बहुत आसान हैं और ऐसे अफराद को ज़रूर आपको बताना चाहिए, ख़ुद भी इन पर अमल करना चाहिए अगर कोई इस अंदाज से इन अमराज का मरीज हो। आयतुल्ला सादिक रूहानी माशाल्लाह से महाराजे में से हयात हैं और तकलीद भी इनकी होती है और आजकल काफ़ी अलील हैं। ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सूरह इसरा यानी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 45 और आयत नंबर 46, अब इतना वक्त नहीं कि आयत को भी पढ़ा जाए, आप बस नोट कर लें कि सूरह इसरा की आयत नंबर 45 और आयत नंबर 46 को अगर बार बार पढ़े तो ये शक और वसवास का मर्ज इससे दूर हो जाएगा। ये 2 कुरान की आयत ऐसी हैं, सूरह इसरा की 45वीं और 46वीं आयत को, जो कि इनको इनकी तकरार करना और बार बार पढ़ना इस मर्ज से निजात दिलाता है। अच्छा, ये जो 2 आयत हैं 45 और 46, इन आयात को बाकायदा पैगंबर अकरम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को बाकायदा हजरत अमीर को تعلیم کی تھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ طہارت و نجاست کے شکوک کے جو مبتلا مریض ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مجرب آیات ہے، تجربہ شدہ ہے کہ ان سے ایسے افراد کا مرض اگر اس کو بار بار یاد کر لیں، اپنے پاس لکھی ہوئی رکھ لیں اور اس کی تکرار کرتے رہیں تو یہ مرض دور ہو جاتا. اس کے بعد آیت اللہ بہجت کا ایک طریقہ، بلکہ انہوں نے دو اذکار ایسے بتائے ہیں کہ جو کہ شک اور وسواس کے مرض کو دور کرتے ہیں. ان میں تو ایک تو ہے حوقلہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ اس کی کثرت سے انسان تلاوت کرے. اور دوسرا ہے تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ. یہ دو اذکار آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ان کو کثرت کے ساتھ اگر کوئی شخص تلاوت کرے تو اس شک وسواس اور وہم کے جو مرض ہے یہ بالکل دور ہو جاتا ہے. تو اس کو کرنا بھی کوئی آسان نہیں. لا الہ الا اللہ کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ تو ایسا ذکر ہے کہ جس کے لیے زبان کو حرکت دینا بھی لازم نہیں ہوتا، بغیر حرکت. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ذکر ہے مرتے وقت اس کی بڑی تاکید ہے کہ انسان اتنا زیادہ مجبور بھی ہو جائے کہ وہ زبان کو بھی حرکت نہ دے سکے تو حالت نزا میں جان کنی کی کیفیت میں بھی آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پہ اس کا اختتام. پورا کلمہ اگر پڑھے تو کیا ہی کہنا، لیکن کم سے کم یہ ضرور ہو. تو اس بات کا التزام ایسا ذکر رکھا گیا کہ زبان کی حرکت بھی اگر کرنے کے قابل نہیں تب بھی اس ذکر کو پڑھا جا سکے. تو بہرحال یہ دو اذکار ایسے ہیں آیت اللہ بہجت فرماتے تھے. اچھا، تیسرا طریقہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بتایا. آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی ماشاءاللہ ان علماء میں سے ہیں کہ جو کہ حیات ہیں اور عرفا میں شامل ہیں، اور یہ بھی آج کل شدید بیمار ہیں. ان کے لیے بھی خصوصی طور پر جتنے ہمارے علماء اور مراجع ان کی صحتیابی کی اکثر نمازوں کے بعد دعا کیا کریں. تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی ایک کتاب ہے ہزار و یک نقطہ، ایک ہزار ایک نقطے. اس کے اندر نقطہ نمبر 978 میں فرماتے ہیں کہ جو آیات سخرا ہیں سورہ آراف کی 54 سے لے کر 56 آیات، سورہ آراف کی آیت نمبر 54 تا 56، ان کو اگر کوئی شخص 70 مرتبہ روزانہ پڑھے تو شک اور وسواس اور وہم کی بیماری بالکل دور ہو جاتی ہے. 70 دفعہ ان تین آیات کو روزانہ پڑھنا، 54, 55 اور 56، ان تین آیات 70 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے شک اور وسواس کی بیماری بالکل دور ہو جاتی ہے. بلکہ فرماتے ہیں کہ انسان منزل یقین پر فائز ہو جاتا ہے. صرف بیماری دور نہیں ہوتی بلکہ منزل یقین پہ انسان فائز ہو جاتا ہے. اگلا طریقہ آیت اللہ حسین مظاہری نے بتایا، بلکہ آیت اللہ حسین مظاہری نے 6 طریقے بتائے. 6 میں سے پہلا طریقہ آیت اللہ حسین مظاہری فرماتے ہیں شک اور وسواس کو نکالنے کے لیے، کہ اگر انسان اپنی ہر نماز کو اول وقت میں پڑھے. دیکھیے اول وقت نماز اتنا اہم موضوع ہے کہ بہترین نماز کیسے پڑھے، جو ایک سیریز ہماری چل رہی ہے اس میں پورا ایک درس انشاءاللہ اس بات کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار کے اوپر ہوگا کہ اتنی زیادہ اس کی اثر پذیری ہے، اتنی زیادہ روحانیت کے اندر دخیل ہے، اتنی زیادہ قرب خدا کو حاصل کرنے کے لیے نماز اول وقت اتنی زیادہ کارآمد اور مجرب ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. اور اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں ایک شخص بالکل آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے، کہ دونوں کی آپ اس میں اندازہ لگا رہی ہوں گی اس طریقے سے انٹرنیٹ کے سگنلز وائی فائی وغیرہ کے ہوتے ہیں، اس میں شو کر رہا ہوتا ہے کہ بہت ویک سگنل ہیں، تو آخری وقت کی نماز بس ایسی، بس اس سے آپ کا وقت سمجھیں ایک لحاظ سے صرف واجب آپ کا ادا ہوتا ہے، لیکن اپنی اثر پذیری، اثرات، فوائد وہ بہت کم کر چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا پڑھنے والا ہی اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، تو وہ نماز بھی اس کو اتنی زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتی، بس یہ کہ بے نمازی نہیں اٹھایا جائے گا. تو انسان اول وقت میں نماز پڑھنے کا یا اوقات فضیلت میں نماز پڑھنے کا اگر عادی ہے. اور فرماتے ہیں آیت اللہ حسین مظاہری بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ دو جگہ قرآن میں آیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صبر سے اور نماز سے مدد لے. بہت سی روایت میں صبر سے مراد روزے کو بھی لیا گیا، یعنی روزے اور نماز سے مدد لینا. تو فرماتے ہیں جب انسان مدد لے سکتا ہے تمام چیزوں کے سلسلے میں نماز سے، تو اس نماز کو اچھی طریقے سے آپ پڑھ کر اپنے شک اور وسواس اور وہم کو اس سے کیوں نہیں دور کر سکتے، اس نمازی سے مدد لیں کہ یہ مرض آپ سے دور ہو جائے۔ تو پہلی چیز ہوئی۔ دوسری فرماتے ہیں کہ انسان جتنا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اور گناہوں سے اجتناب اس کا جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ شکوک و شبہات سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی جتنے گناہ ہوں گے اتنے شکوک بڑھیں گے، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنے شک کم ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے روایت کے اندر بھی باقاعدہ، بلکہ ہمارے جو مفہوم ہے روایت کا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، مفہوم یہ کہ اسلام سے برتر درجہ ایمان کا ہے، اور جو تقوی ہے وہ فوق ایمان ہے، اس کا درجہ ایمان سے بھی زیادہ ہے، اس کے اندر تقوی بھی آ گیا ہے، اور یقین فوق تقوی ہے۔ تقوی کی بھی اعلیٰ منازل کے اوپر جب انسان فائز ہوتا ہے تو وہ منزل یقین پر آتا ہے، اور منزل یقین پر امام فرماتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ فائز ہوتے ہیں۔ تو اب اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس کو یہ جو شک کا مرض ہے نا، یہ پھر اس کو عذابوں سے بھی مشکوک کر دیتا ہے۔ اب اس کو عذاب قبر کے اوپر بھی شک ہوتا ہے، عذاب جہنم کے اوپر بھی شک ہوتا ہے، ویسے اس کو اجمالی طور پر اعتقاد رکھتا ہے کہ ہاں گناہ کے اوپر عذاب ہوگا، لیکن اس کے اثرات یہ بتا رہے ہیں شکوک کے کہ اب اس کو بھی شک آ گیا ہے، ورنہ اگر اس کو شک نہ ہوتا، یقین ہوتا کہ ان گناہوں کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ مجھے عذاب ملیں گے، تو کبھی یہ گناہ نہ کرتا۔ دیکھیے آپ کب دسویں منزل سے نیچے چھلانگ لگاتی ہیں؟ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں اگر میں نے چھلانگ لگائی تو مجھے کتنا نقصان ہوگا، میری جان جا سکتی۔ آج تک کبھی شک کی حالت میں بھی کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ، ہم نے سنا ہے تاریخ میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو بچ بھی گئے ہیں، تو شک آ گیا نا تو ٹھیک ہے چھلانگ لگا کے دیکھتے ہیں بچتے ہیں نہیں بچتے، لیکن نہیں، آپ نہیں چھلانگ لگاتی، یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہم بچیں گے نہیں، تو اس کا اقدام کرتی نظر آتی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں عذاب جہنم کی آیات دیکھنے کے باوجود بھی انسان ان گناہوں کا ارتکاب کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا یقین کم ہے اور اس کو شک ہے ان چیزوں کے اوپر، چاہے یہ زبان سے اس کا اقرار نہ کرے اور کہہ کے نہیں میں دلی طور پر تو اعتقاد رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ اپنے یقین کو انسان کو بڑھانا چاہیے۔ باقاعدہ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے کتاب یقین کے موضوع پر ان کی تقاریر کو جمع کر کے لکھی گئی ہے، وہ آئی ہے، اس میں یقین بڑھانے کے طریقے بھی ذکر ہوئے ہیں، وہ لے کر پڑھنا چاہیے۔ جتنا یقین بڑھے گا اتنا ہی انسان تقوی کی طرف آئے گا، جتنا گناہوں سے دور ہوگا تقوی پیدا ہوگا، اتنا یقین بڑھے گا، جتنا یقین بڑھے گا مرض شک کم ہوگا۔ گناہ جتنے زیادہ آپ کرتی چلی جائیں گی، مرض شک کم ہونے کے بجائے یہ بھی بڑھتا جائے گا۔ پھر آغا فرماتے ہیں آگے تیسرا طریقہ، یعنی تقوی کے بعد اگلا جو طریقہ وہ ہے شک سے بے اعتنائی کرنا، توجہ ہی نہ دیں۔ جتنا آپ شک کے پیچھے لگیں گے اتنا ہی شک پیچھے پیچھے آپ کے آئے گا، اور جتنی اس سے بے اعتنائی ہوگی اتنا ہی شک دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو شک پر توجہ ہی نہ دیں بالکل۔ ابھی آگے بھی آغا سیستانی بھی سلسلے میں فرماتے ہیں، وہ بھی آگے چل کر آنے والا ہے۔ چوتھی چیز آغا حسین مظاہری فرماتے ہیں کہ وسواسی اور شک کی خود سے فیصلہ نہ کرے، دوسروں سے فیصلہ لے، عرف کے پاس جائے، اپنے گھر میں کسی افراد سے، مثلا کوئی وسواسی عورت ہے کوئی، وہ جو ہے اپنے شوہر سے پوچھے کسی چیز کے متعلق، نجاست اور پاکیزگی کا اسے شک ہو رہا ہے، شوہر سے پوچھ لے کہ گھر میں کسی اور فرد سے کہ یہ نجس ہوگا یا پاک ہوگا، ظاہر ہے وہ کہے گا نہیں نہیں وہی پاک ہے، بس اپنی طرف نہ جائے وہ، تو ورنہ شک میں مبتلا رہے گی۔ دوسروں سے فیصلہ لے لے اس متعلق، خود سے فیصلہ نہ کرے۔ اب یہ ضرور ہے کہ یہ بھی آگے چل کر آئے گا کہ اسی گھر کے اندر اس سے بھی بڑھ کر شکی اور وسواسی نہ بیٹھے ہوئے ہوں کبھی، تو وہ تو کہیں گے نہیں نہیں اس کو دوبارہ پاک کرو جاؤ، تو وہ ایک الگ ایک صورتحال ہو جائے گی۔ اگر اتنے شکی وسواسی ہیں، سارے مریض ہیں گھر کے اندر اس کے، تو پھر ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن عمومی طور پر وہ فرماتے ہیں کہ خود سے فیصلہ نہ کرے اور لوگوں سے پوچھ لے، عرف سے فیصلہ لے لے، تو عرف عام طور پر اس وقت ان کے دماغ میں وہ شک نہیں ہوگا اور وہ کہیں گے نہیں یہ پاک ہے، اور اس کے مطابق عمل کرے۔ پانچویں چیز فرماتے ہیں کہ شکی و وسواس سے خود کو سمجھائے بھی تو، خود کو سمجھائے، خود کو کیا سمجھانا ہے؟ وہ سمجھائے کہ دیکھیے شک اور وسواس یہ شیطان کی لائی ہوئی چیزیں، خود کو جب یہ بار بار سمجھائے گا کہ شک اور وسواس شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیوں تم اپنے ہاتھ کو بار بار پاک کرو جبکہ اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا؟ بار بار کو سمجھانے اور تلقین کرنے سے شک کا مرض دور ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم ٹرائی نہیں کرتے نا بالکل، اس وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ اثر پذیر ہے بھی یا نہیں، یا ہم ایک آدھ دفعہ بس اس کو کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہیں، بار بار کرتے رہیں، اپنے آپ کو تلقین کریں، وسواس ہی اپنے آپ کو سمجھائے، جب بھی سمجھائے گا تو شک نکل جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں شکی و وسواسی غور و فکر کی عادت ڈالیں، غور و فکر کی عادت ڈالیں کہ مثلا یہ جو زمین ہے جس کے متعلق اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ زمین نجس ہے یا نجس نہیں، غور و فکر کرے کہ یہ مثلا جو باتھ روم کا جو فرش ہے یا جو اس کے سامنے والا فرش ہے، عام طور پر یہ کچھ ایسی تصویریں اب آئیں گی جس کے متعلق یہ کہ آپ کو بڑی مکروہ ٹائپ کی تصویریں لگیں گی، کراہیت آئے گی کرے یہ کیا، لیکن یہی ہے، اس کو دیکھیے آپ، تاکہ جو ہے نا آپ کے اندر سے بھی جو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ بس دیکھنے سے بھی کراہیت ہو رہی ہے، اس طرح کے باتھ روم میں کبھی جانا پڑے تو آپ کو کراہیت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد دس دس دفعہ اپنے آپ پاؤں کو آ کر پاک کر رہے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص آئے اور وہاں سے نکلے باتھ روم سے اور وہاں پہ گیلا فرش ہوا ہوا ہے، اب وہ اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ والی جگہ بھی نجس ہے، اور اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد، گھر آنے کے بعد کسی جگہ الگ سے اپنے پاؤں کو آ کر پاک کرے، یعنی وسواسی غور و فکر کرے کہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے پیشاب و پیخانے کی نجاست کو یہاں پر فرش پہ گرتے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو میں اس کو کیوں اس کو نجس سمجھ رہا ہوں؟ جب اپنی آنکھوں سے آپ نے کوئی نجاست نہیں دیکھی، اس کا مطلب ہے آپ کو اس کا یقین نہیں، کسی دو عادل نے آپ کو نہیں کہا، نہ خود دل کو یقین ہے نہ کسی عادل نے آ کر آپ کو اس کی گواہی دی، تب بھی آپ اس کو نجس سمجھ کے اپنے پاؤں کو پاک کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی پاؤں کا پاک کرنا کوئی حرام تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں، لیکن آپ وسواس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ اور چیزوں کے اندر آپ کو نقصان پہنچائے گا، کوئی ضرورت نہیں آپ کو پاک کرنے کی، اپنے غور و فکر کریں کہ کہاں میں نے اس کو نجاست کو یہاں پر فرش پہ لگتے دیکھا تھا، تو لہٰذا پاؤں کو پاک سمجھا جائے گا اور میں پاؤں کو پاک نہیں کروں گا، چاہے اس میں سے کچھ آپ کے پاؤں کے اوپر آپ کو گیلاہٹ محسوس بھی ہو، کوئی مثلا وہاں پر چلتا ہوا جا رہا ہے اس نے چھپ سے پاؤں رکھا اور آپ کے چھینٹے کپڑوں کے اوپر پاؤں کے اوپر آ گئے، آپ بالکل آرام سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر جا کر، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ ہوئی بات۔ اب علماء آگے ایک اور طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ جس سے شک اور وہم کا مرض نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ تلاوت قرآن ہوگی اتنا ہی زیادہ شک اور وسواس کا مرض دور ہوگا۔ دیکھیے تلاوت قرآن انسان کے اندرونی اضطراب کو ختم کرتی، اور شکی آدمی کو اندرونی اضطراب ہی ہر وقت رہتا ہے، کبھی اس کو قرار نہیں ہوتا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، کیسے یقین کرے کہ یہ چیز پاک ہے، اس کو شک رہتا ہے اس کے اندر۔ تو وہ جو قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک لوگوں کو اطمینان قلب یعنی ان کے دل کا جو اضطراب ہے وہ دور ہوگا پروردگار کے ذکر سے، اسی تلاوت قرآن سے۔ تو جتنا تلاوت قرآن زیادہ ہوگی اتنا اس کا اندرونی اضطراب کم ہوگا، جتنا اندرونی اضطراب کم ہوگا اتنا ہی اس کے شکوک کم آئیں گے، اتنا ہی وہ منزل یقین کی طرف جائے گا۔ یہ جو اندرونی خلفشار ہر وقت ایک شکی کو رہتا ہے، اس کی ایک زندگی اجیرن، کتنے شکی افراد ایسے ہیں مسائل کو پوچھتے وقت وہ باقاعدہ رو پڑتے کہ کیا کریں کہ ہم، یعنی ہمارے ساتھ یہ ہماری زندگی اجیرن ہوئی جا رہی ہے، شک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ تو ان کو ہر وقت ایک اندرونی اضطراب رہتا ہے، ایک اندرونی خلفشار رہتا ہے۔ جتنی زیادہ تلاوت قرآن ہوگی اتنا ہی زیادہ شکوک برطرف ہوں گے، اتنا ہی دلوں کو اطمینان ملے گا، اور قرآن کے اندر یہ ہے بھی نا، تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، تو قرآن کے اندر خود ایک طاقت ہے شفا کی، قرآن کے اندر شفا کی ایک طاقت ہے، تو اس سے وہم شک کی بیماری کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ یہ تلاوت قرآن بار بار کریں، روزانہ کریں، روزانہ تین رکوع، چار رکوع، آدھا پارا، پورا پارا، جتنا بھی مریض ہے تو اس کو تھوڑا سا اور زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا مرض ذرا جلدی دور ہو جائے۔ تو یہ خود تلاوت قرآن اس مرض سے نجات دلاتی ہے۔ اب تلاوت قرآن مفقود ہوتی جا رہی ہے، بہت ہوا تو لوگوں نے تیر مارا تو رمضان اس کام کے لیے تھا، اب رمضان میں بھی عین افطار کے بعد جب کہ انسان ذرا کچھ عبادات اور اس طرف کرنے کی طرف ہوتا ہے کہ چلو اب روزہ بھی ختم ہو گیا، اب اطمینان سے چلیں تلاوت قرآن کر لیں، تو اس وقت وہ گیم شوز اور یہ سب کچھ ٹی وی پہ آنے لگیں، جو خاص طریقے سے وہ آئندہ سالوں میں اور بڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ آپ کو تلاوت قرآن سے بھی لوگ رمضان میں بھی چلے جائیں گے، آئندہ سالوں میں یہ نظر آ رہا ہے۔ تو عام زندگی میں اتنا رائج کر دینا چاہیے کہ اس کے بعد رمضان میں تو الخصوص تلاوت قرآن سے انسان غافل نہ ہو۔ پھر علماء فرماتے ہیں ایک اور طریقہ کہ جتنا انسان کوشش کرے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے اتنے ہی شکوک کم ہوں گے، کیونکہ شک یہ اگر کوئی شخص بار بار وضو کرتا ہے تو بار بار وضو کرنے سے شیطان دفع ہو جاتا ہے، شیطان قریب نہیں آتا تو شکوک بھی، کیونکہ شیطان اکثر چیزوں میں شک ڈالتا ہے، اور خاص طور پر وضو کے اندر یہ جو پانی پہنچا نہیں پہنچا اور مسلسل پانی کھلا رہتا ہے اور ہر وقت انسان کو شک ہوتا رہتا ہے، کہ اس کے متعلق ملتا ہے کہ ایک ولہان نامی شیطان ہے جو باقاعدہ پانی کی کمی کا آپ کو ہر وقت احساس دلائے گا کہ پانی نہیں پہنچا نہیں پہنچا، بار 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 آپ کو اطمینان کبھی نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے یہاں پر ایک کوئی چیز حصہ رہ گیا ہو، خشک وہاں پہ رہ گیا ہو، حالانکہ عقلی طور پر آپ مطمئن ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر ایک اضطراب رہتا ہے، وہ شیطان بعض اوقات اس طرح سے ڈالتا ہے، لیکن بار بار اگر وضو کرتے رہیں گے تو یہ شیطان بھی دور ہو جاتا ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار شیطان سے مکالمہ بھی کرنا چاہیے، جب ایک یا دو مرتبہ جو بھی آپ کا شرعی وظیفہ وہ آپ نے اگر پاک کر لیا، اس کے بعد بھی اگر شیطان شک ڈالے کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی پاک نہ ہوا تو باقاعدہ شیطان سے کہے کہ اے مردود، جب اللہ اور اس کے رسول اور اس کے سچے جانشین اسے ایک یا دو مرتبہ پاک کرنے سے پاک سمجھ رہے ہیں تو میں تیری شک کی پرواہ کیوں کروں؟ یعنی باقاعدہ شیطان سے مکالمہ کرے اس بات کا تو دفع ہو جائے یہاں سے، تو وہ شیطان اس وقت دفع ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کو بار بار یہ جملے کہنے کی وجہ سے شکوک و شبہات سے نجات بھی ملی، سچے دل سے اس موقع پر جب بھی اس قسم کے شکوک آئیں سچے دل سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے سچے دل سے کہ پروردگار اس کو برطرف کریں میرے پاس، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شکوک و شبہات برطرف ہو جائیں گے۔ پھر کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس مرض سے شفا کی نیت سے باقاعدہ کہ یہ مرض مجھ سے نکل جائے، تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم، بہت مجرب ہے، وسواسیوں نے باقاعدہ اس تسبیح کے ذریعے اس مرض سے نجات پائی۔ ویسے تو جس مرض کے لیے بھی اگر پڑھی جائے تو ایسی تسبیح ہے واقعتاً کہ انسان جو ہے اس کو اپنی اہمیت اس نے اس لحاظ سے کھو دی کہ ہم نے بالکل اس کو سرسری سا اس تسبیح کو لیا، اس کی فضیلت سے بھی آگاہ نہیں۔ تو بہرحال اس مرض سے نجات مل گئی، تو باقاعدہ اس نیت سے اس تسبیح کو پڑھا جائے یا اپنی اور نیتوں کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا جائے کہ اس میں مرض سے نجات حاصل کر لوں۔ پھر ایک چیز اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مرض ہے نا شک اور وسواس کا، یہ لگنے والا مرض ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم دیکھیں کچھ بہت سارے ہمارے شکی دوست ہیں، شکی سہیلیاں ہیں آپ کی، کوئی ایسے شکی افراد سے دور رہیں، شکی افراد، یہ مرض شک اور وہم یہ دوسروں سے لگنے والا، یہ خود بھی پاگل کر دیتا ہے انسان کو، جیسے کہ نا کوئی ملتا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے پاگل ہو گیا تھا، تو طبیبوں نے کہا کہ اسے ایک سال تک شطرنج کھیلی جائے، ایک سال تک ایک صاحب شطرنج اس سے کھیلتے رہے، ایک سال بعد بادشاہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن وہ شخص پاگل ہو گیا کہ جو شطرنج کھیل رہا تھا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے شکی افراد کے ساتھ یہ مرض آپ کے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے، جب دیکھ رہے ہیں ہر وقت ہاتھ پاک کر رہے ہیں، ہر وقت پاؤں پاک کر رہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ واقعی کہیں میں بھی تو وہیں باتھ روم سے آیا ہوں کہ میرا بھی کچھ نجس ہو گیا ہوگا، چلو میں بھی پاک کر لوں، تو یہ مرض اس طرف جاتا ہے۔ تو شکی افراد سے دور رہنا چاہیے، شکی افراد کو جس کہا جاتا ہے نا وہ تو اپنے سائے کے اوپر بھی شک کرتا ہے، ان کو مرض اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی جو ہے اس کو اس میں بھی شک ہونے لگتا ہے ان کو۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ایسے افراد، یہ آپ کے اندر آپ سے ملنا جلنا ان کا ہوگا تو یہ اپنا مرض آپ کے اندر لے جاتے ہیں، اب آپ کے بھی دماغ میں بھی ہر وقت ہاتھ کو پاک کرنا اور یہ سب کچھ آتا رہے گا، تو یہ اس انداز سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہاتھوں کو خاص طور پر ہر وقت دھونا، ہر وقت اس کو پاک کرنا، یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر میں کسی نہ کسی فرد کو ہوتا ہے، اس سے دوسرے کو لگتا ہے، تو شروع سے اس کا دفعہ کرنا چاہیے۔ آغا سیستانی بھی بات فرماتے ہیں کہ دیکھیں شیطان کا کام جو ہے یہ وسوسہ ڈالنا ہے، یہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، یہ بات دماغ میں رہے کہ شیطان کسی بھی کام کے لیے آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا، اور قرآن کی آیت بھی ہے انا قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے جو مکر و فریب ہیں یہ بہت ہی کمزور ہیں، یعنی انسان بہت آسانی کے ساتھ، نہ جانے لوگوں نے شیطان کے سامنے اتنی آسانی کے ساتھ ہتھیار کیسے ڈال دی، قرآن کی آیت ہے کہ اس کے مکر و فریب بہت کمزور ہیں، یعنی جتنا آپ اس کے شکوک و شبہات کو اس کے اہمیت دیتے جائیں گے گویا آپ اس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں پر ایک فتوے میں کہ طویل مدت تک اگر آپ شک پر توجہ نہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد عرصے میں، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے مہینے دو مہینے کے اندر اندر یہ مرض بالکل ختم ہو جائے گا۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ طویل عرصے تک اگر اس شک کے تقاضے کے اوپر عمل نہ کیا جائے، یعنی جو وسوسہ آ رہا ہے شک آ رہا ہے، ایک طویل عرصے تک اس کے مطابق عمل نہ کریں آپ، بس آپ اپنا شرعی فریضہ پورا کر لیں خالی، اور اس کے بعد پھر اب جو شک اور وسوسہ ہے بالکل بے اعتنائی، جس سے میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے، کہ بالکل اس پر توجہ ہی نہ دیں، لاکھ دل کہے کہ تمہیں پاک پاؤں پاک کرنے چاہیے، ہاتھ پاک کرنا چاہیے، اپنے قوت ارادی کو کام میں لائیں، نہیں پاک کریں تو بہت ہی جلد یہ اس مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ پھر اگلا طریقہ علماء بتاتے ہیں کہ شکی افراد ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، ایک طریقہ یہ بھی، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، اس سے شک اور وسواس کی بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے احادیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ روزہ رکھو اور صحت پاؤ، تو یہ تو مرض ہے نا شک اور وسواس کا، اس سے بھی اس میں صحت اس کو ملے گی، خالی جسمانی بیماریاں اس سے دور نہیں ہوتی بلکہ یہ جو اس طرح کی نفسیاتی بیماریاں روحی بیماریاں جو اس طرح کی ہوتی ہیں اس سے بھی انسانوں کو شفا ملتی ہے اگر انسان 3 دن روزہ رکھے۔ تو اگر کوئی شخص یہ 3 دن روزہ رکھے تو وسواسیوں کو اپنے شکوک ان کے سارے دور ہو جاتے ہیں، اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم ہر ماہ کی پہلی اور آخری جمعرات کو اور درمیان ماہ میں بدھ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات اور درمیان ماہ میں بدھ کے دن، تو بڑا مجرب ہے یہ، اور خاص طور پر اگر کوئی شخص وسواسی ہے تو ہر مہینے کے اندر 3 دن روزہ رکھے۔ اگلا طریقہ وہ ہے بہار الانوار میں، اس کی جلد نمبر 76 میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ پیغمبر اسلام اپنے سر کو بیری کے پتوں سے دھویا کرتے تھے، اور امام فرماتے ہیں جو بھی ایک مرتبہ بھی ایسا کرتا ہے تو 7 روز تک وسوسہ شیطانی اس سے دور ہو جاتا، 7 روز تک وسوسہ شیطانی اس سے دور ہو جائے گا، اور امام فرماتے ہیں جس سے بھی وسوسہ شیطانی 7 روز تک دور ہو جائے پھر وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، وسوسہ شیطانی اس سے دور ہو گیا، اور امام فرماتے ہیں جو شخص بھی گناہ نہ کرے وہ داخل جنت ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ پیغمبر اسلام بیری کے پتوں سے اپنے سر کو دھویا کرتے تھے، یعنی بیری کے پتوں کو مسل کے اس کو اس کسی بالٹی یا پانی کے اندر اس کو ملا دیں، اور اب تو بیری کے پتوں کا صفوف بھی دستیاب ہے، عام طور پر ہوتا ہے اس کا خود پاؤڈر ٹائپ کا اس کا بنا لیں اور اس کے بعد اس کو پانی کے اندر ملا کے اس سے اپنے سر کو دھوئیں، تو وسوسہ شیطانی 7 روز تک دور ہو جائے گا، 7 روز تک جس سے وسوسہ شیطانی دور ہوگا وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا تو انشاءاللہ داخل جنت ہوگا۔ اور اس کے اندر ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ یہ غم اور ڈپریشن جو مرض ہے یہ بھی دور کرتا ہے، باقاعدہ کہ پیغمبر اسلام جب بھی غمگین ہوتے تھے اور پریشان ہوتے تھے تو جبریل امین آتے تھے اور حکم خدا آ کر بتاتے تھے کہ پیغمبر آپ بیری کے پتوں سے اپنے سر کو دھوئیں، اس سے پیغمبر کا حزن و ملال، غم، ڈپریشن جو لوگوں کو اس لحاظ سے ہوتا ہے جو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں وہ زائل ہو جاتا تھا۔ تو اس کی بڑی تاکید آئی بیری کے پتوں میں واقعی ایسی کیا چیز ہے، اس کے متعلق تحقیق ہونی چاہیے، یہاں تک کہ آپ دیکھتی ہیں کہ بیری کے پتوں سے مردوں کو نہلایا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تین جو غسل ہیں اس کے اندر سے ایک بیری کے پتوں کا غسل بھی، اور یہ واجبات میں سے۔ تو حتیٰ کہ ایک اگر اتنی دستیاب نہ ہو تو جتنی بھی، اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ پانی مضاف ہو جائے، لیکن جتنی بھی ہو سکے، جتنی کم سے کم مقدار بھی مل سکے اس کو استعمال کرنا چاہیے غسل میں۔ تو ایک تو ہو گئی یہ چیز، پھر اس کے بعد کچھ کھانے کی چیزیں ایسی ہیں کہ جسے شک اور وسواس دور ہوتے ہیں، ان میں ایک سر فہرست ہے انار۔ یہ بھی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ جو بھی ایک جو شخص ایک انار کھائے گا 40 روز تک وسوسہ شیطان اس سے دور ہو جائے گا، دو کھائے گا تو 80 روز تک وسوسہ شیطان دور ہو جائے گا، دل اس کا نورانی ہو جائے گا۔ اچھا، انار کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ فائدے مند اس مرض کے حوالے سے جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ والا انار ہے کہ جس کا چھلکا زرد رنگ کا ہوتا ہے، لال والا بھی چلے گا، لیکن سب سے زیادہ فائدے مند شک اور وسواس کی بیماری کے اعتبار سے وہ والا انار ہے کہ جس کا چھلکا زرد رنگ کا ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد کھانے ہی والی ہی چیزوں میں انار کے بعد سیب کا تذکرہ ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ یعنی جن کی فائدے جو کہ بہت زیادہ فائدے مند ہیں، سیب تین چیزوں کے لیے بہت فائدے مند ہیں، زہر، جادو اور شک و وسواس کو برطرف کرنے کے لیے بہت فائدے مند۔ ساتویں امام باقاعدہ ان تین چیزوں کے لیے، بہت سی چیزیں زہر آلود ہمارے اندر چلی جاتی ہیں، زہر سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے، اگر کوئی شخص سیب روزانہ کھاتا رہتا ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ جادو سے بھی بچا رہتا ہے، ہو جائے نا این این ایپل ڈی۔ تو بہرحال زہر، جادو اور شک اور وسواس کی بیماری اس سے برطرف ہو جاتی ہے جو سیب کھاتا ہے۔ اور چھٹے امام تو یہاں تک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر بیماروں کو پتہ چل جائے کہ سیب کے کیا خواص ہیں تو وہ اپنا علاج سیب ہی کے ذریعے کریں۔ سیب جو ہماری میڈیکل سائنس بعض اوقات اس کو یعنی اپنے طور پہ تو فائدے مند سمجھتی ہے، لیکن بہت سارے اور پھلوں سے اگر اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو کچھ اور پھلوں کا نام لیتے ہیں، مثلا امروز زیادہ فائدے مند اس کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر بیماروں کو پتہ چل جائے تو اپنے بیماریوں کا علاج فقط سیب سے کریں۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو خواتین کے اعتبار سے کافی اہم ہے اور اس سے بھی اس مرض میں بڑا فائدہ ملتا ہے، اور وہ ہے مہندی کا استعمال کرنا۔ خواتین کے لیے البتہ جب وہ مہندی لگائیں گی تو اس کا جو رنگ آئے گا اس میں حجاب کے اعتبار سے نامحرم سے اس کو چھپانا ہوگا۔ اچھا، ہاتھ میں لگائیں گی تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہر وقت دستانے پہن کے یا چادر کے اندر ہاتھ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ کریں کہ پاؤں میں اپنے لگائیں، پاؤں کے تلوے وغیرہ میں، اور ظاہر ہے کہ پاؤں کے تلوے موزے وغیرہ پہنتی ہیں نامحرم کے سامنے جاتے ہو تو واجب ہے پہننا، اپنے پاؤں کو چھپانا واجب ہے، تو اس لحاظ سے ان کو مہندی کا فائدہ بھی مل جائے گا اور حجاب والا مسئلہ بھی ان کا حل ہو جائے گا۔ تو روایت میں یہاں تک یہ بات آئی ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی درخت اور پودے پیدا کیے ان میں سب سے زیادہ حنا کے پودے سے پروردگار محبت کرتا، یعنی حنا یعنی یہی مہندی کا جو درخت یا پودا ہوتا ہے۔ البتہ روایت میں دو خواتین کے لیے اب میں فتاوی کے اس کے بحث کے اندر نہیں جا رہا، جو روایت کے اندر بہرحال بات آئی ہے کہ دو خواتین طرح کی خواتین کے لیے کچھ دنوں کے لیے مہندی کا استعمال مکروہ ہو جاتا ہے، جن میں ایک تو جنب خواتین یا مرد حضرات بھی اس میں ہو سکتے ہیں، اور ایک حالت حیض میں جو عورت ہو، اور ایک اور عورت ہے کہ جس کے ہاں بچے کی ابھی ولادت ہوئی، وہ عورت 10 روز تک حنا استعمال نہ کرے۔ روایت میں ایک روایت میں یہ بھی بات آئی، اس سے خطرہ یہ ہے کہ وسوسہ شیطانی پیدا ہوگا، اس عورت کے اندر وسوسہ شیطانی پیدا ہوگا۔ لیکن ان دنوں کو اگر نکال دیا جائے اور ان حالتوں کو اگر نکال دیا جائے، 10 روز گزر جائیں، ان دنوں کے علاوہ جو مہندی لگانا ہے یہ وسوسہ شیطانی کو دور کرتا ہے۔ البتہ جو یہ پودا دکھانے کا مقصد بھی اس میں یہ کہ اصلی مہندی، اب جو وہ سنتھیٹک آ گئی ہیں اور کیمیکلز وغیرہ والی آ گئی ہیں، پتہ نہیں ان میں کتنی اصل مہندی ہوتی ہے، وہ فائدہ مند ہے یا نہیں، وہ جو رنگ اس کے اندر ملا دیے گئے ہیں، یہ وہ جو پرانی جو پی سی وی سی جاتی تھی ہے، وہ جمیلا مہندی کے نام سے جو اس کے اشتہارات آتے تھے، شاید اس طرح کی ہو، بہرحال وہ ان کے لیے فائدہ مند نہ ہو جائے، بات کی میں نے ایڈورٹیزمنٹ کر دی ہے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے کہ یہ ایک بڑی اہم اس کے اندر بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ ایک اور ہے، وہ ہے آج کل بارش بھی ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہو رہی تھی، بارش کا پانی، یہ وسواس اور شک کو دور کرنے کے لیے یا تو انسان اس کے اندر اس میں نہائے یا اس کا کچھ پانی پی بھی سکتا ہے۔ کچھ علماء نے کچھ خاص سورے بھی اس کے اندر ذکر کیے، اس میں الحمد ہے کا سورہ ہے اور چاروں قل وغیرہ اس کے اندر ہیں، اور باقاعدہ ایک روایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس میں امام نے فرمایا کہ بارش کا جو پانی ہے تمام دردوں کی دوا ہے۔ اور ایک قرآن کی آیت بھی مولا نے پڑھی تھی، اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جب اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ وہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنائے اور تم سے شیطان کی کثافت کو دور کرے، اس کا مطلب ہے کہ وسوسہ شیطانی بھی اس سے دور ہوتا ہے، بارش کے پانی سے۔ اچھا، اس کے بعد ہے نماز شب کے متعلق، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی وسواس کو دور کرنے کے لیے بڑی مجرب ہے، جتنی نماز شب انسان پابندی سے پڑھے گا اتنی قرب خدا اس کو حاصل ہوگا، جتنی قربت خدا اس کی بڑھے گی اتنا ہی اس کا یقین بڑھے گا، اور جتنا یقین بڑھے گا یقین اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اس کا شک کم ہوتا چلا جائے۔ نماز شب دلوں کو بھی نورانیت عطا کرتی ہے، گناہوں سے انسان کو دور رکھتی ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، جس کے اندر سے خود یہ کہ شک اور وسواس اور وہم کی بیماری بھی ہے، بینائی سے انسان کی تیز ہوتی ہے اور ڈپریشن اور غموں سے دور ہوتا ہے۔ شیطان اس نماز شب کو پڑھتے جب دیکھتا ہے تو انتہائی غمگین ہو جاتا ہے۔ مومن کا اسلحہ شمار کی گئی تو شیطان سے جس سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ نماز شب کے ذریعے، تو یہ وسوسہ شیطانی دور ہو جائے گا جتنا نماز شب کا پابند ہوگا۔ تو 11 رکعت، ورنہ جتنی بھی رکعت پڑھ سکے، 3 رکعتیں پڑھ سکے، کم سے کم 1 رکعت تو پڑھ لے، کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو ضرور ملے گا۔ اپنے آپ کو ابتدان عادی بنائے، کم رکعت سے ابتدا کرے اور پھر مکمل 11 رکعت تک جائے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ چاروں قل اس کے اندر پڑھنا یہ بھی بہت مجرب ہے، بچوں کو بچپن ہی سے سونے سے پہلے لازمی قرار دلوانا چاہیے کہ وہ چاروں قل پڑھ کر سوئیں، چاروں قل پڑھ کر جو ہے وہ گھر سے باہر جائیں، اسکول وغیرہ جائیں، تاکہ شیاطین اس دوران ان کو تنگ نہ کر سکیں اور یہ وسوسے اور شک اور وہم کی بیماری بھی بچپن سے پیدا نہ ہو۔ کچھ بچے بھی ایسے آنے لگیں گے جن کو یہ والی بیماری ہونے لگی کہ فلاں کے ہاتھ کا نہیں کھاتا ہے، یہ فلاں کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں پیتا ہے، یہ ماسی کے ہاتھ اگر کسی چیز جگہ پہ لگ جائے تو اس سے یعنی ہر چیز میں بچوں کو بھی ابھی شک آنے لگے، تو ان کو ابتدا ہی سے یہ چاروں قل وغیرہ یہ پڑھنے کی ان کو عادت ڈالنی چاہیے۔ ساتویں ہمارے چوتھے امام ہیں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، مناجات 15 جو ہیں امام کی، اس میں جو 7ویں مناجات ہے جس کا نام ہے مناجات مطیعین، بہار الانوار کی 94 جلد میں بھی ہے، اور مناجات 15 تو مفاتی کے اندر موجود ہیں، جس میں امام فرماتے ہیں دعا ہے باقاعدہ کہ اگر یہ مناجات مطیعین پڑھے تو اس سے بھی شک اور وسواس اور وہم کی بیماری دور ہوتی، جس میں الفاظ بھی یہی ہیں کہ پروردگار میرے باطن میں حق کو ثابت فرما کیونکہ شکوک اور زن یہ فتنوں کو ایجاد کرنے والی. یعنی باقاعدہ امام نے اپنی یعنی ہماری تعلیم کے لیے شکوک کو برطرف کرنے کی باقاعدہ دعا جو ہے وہ مانگی کہ شکوک کو برطرف فرما, یہ جو زن ہماری یہ فتنوں کو ایجاد کرنے والی چیزیں. تو مناجات متعین جو کوئی زیادہ بڑی مناجات نہیں ہیں, اس کو بھی اس میں جاری رکھنا چاہیے. اور ایک ذکر اور ہے کہ جو کہ اس پہ اگر مداومت ہو جائے, ایک تو اس کا پہلا پارٹ خود ہی لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ تو آپ نے ابھی حوقلہ وہ سنا بھی کہ یہ بہت مجرب ہے, اس کو بھی اگر اس دعا کے ساتھ ملا دیں. اصل دعا توکل تو علی الحی الذی لا یموت سے شروع ہوتی ہے. آپ کو جو تعقیبات نماز ہیں اس کے اندر, تعقیبات نماز میں بھی یہ والی دعا مل جائے گی. تو اس میں وکبر ہو تکبیرہ تک, یہ باقاعدہ جو دعا ہے یہ ابو حمزہ صومالی نے روایت کی, اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام کے پاس ایک شخص شکایت کے لے کر آیا, درود بھیجیے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغمبر اسلام سے آ کر اس نے دو شکایات کی تھی کہ یا رسول اللہ, ایک تو میں شدت وسوسہ, یعنی میں بہت شکی ہوں, بہت وسواسی ہوں, میری مدد کریں کہ میں کیا کروں, اور دوسرا کہ میں قرض دار ہوں, عیال دار بھی ہوں, محتاج ہو گیا ہوں, اس رزق کی تنگی سے کیسے میں اپنا دامن بچاؤں. پیغمبر اسلام نے انہی کلمات کے متعلق کہا جو توکل تو علی الحی الذی لا یموت سے شروع ہوتے ہیں, لیکن لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی ساتھ ملا لیں تو اور فائدہ مند ہو جائے گا. کہا کہ اصول کافی کی دوسری جلد کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے, پیغمبر نے کہا کہ اس دعا کی کثرت کے ساتھ تکرار کرو, اس کو بار بار پڑھو, یہ تمہارے دونوں پرابلمز جو ہیں یہ اس سے سالو ہو جائیں گے. یعنی تمہارا شک اور وسواس اور وہم کا مرض بھی اس دعا کو پڑھنے سے جاتا رہے گا, اور رزق کے اندر جو تنگی آئی ہوئی ہے وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی. یہ اکثر جگہوں کے اوپر شک اور وسواس کے لحاظ سے تو اتنی نقل نہیں ہوتی ہے, لیکن وسعت رزق کے لیے مجرب دعاؤں کے اندر اس کا الگ سے اس انداز سے تذکرہ آ جاتا ہے. اچھا, اب جو سب سے اہم علاج ہے, دیکھیں شک کی جو فصل ہے اس کی آبیاری جو ہے یہ ہمیشہ جہالت کی زمین میں ہوتی ہے. جتنا جہل زیادہ ہوگا اتنا ہی شک زیادہ ہوگا, جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا, علم دین آپ حاصل کریں گے اتنے آپ کے شک کم ہوتے چلے جائیں گے. اگر کوئی شک آیا بھی تو آپ کے پاس علمی ذرائع ہوں گے کہ آپ اس شک کو برطرف کر سکتی ہیں, اس کا حل آپ کو پتا ہوگا, فوراً ہی آپ علاج کر لیں گی. یہ شک اور وہم اسی جہالت ہی کے انڈے بچے, یہ اسی سے کی پیداوار ہیں, اسی سے ہی نکلتے ہیں. تو کتنے دیکھیے مسائل ایسے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بس ہر وقت کتنے شکی آتے ہیں, ہر وقت وضو ٹوٹتا رہتا ہے, ہم کیسے نماز پڑھیں. بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کو کوئی گیس کا اتنا مریض ہو کہ ہم اس سے کہیں کہ بھائی اپنی واجب نماز جو کہ چار رکعتی نماز دو منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے, دو منٹ میں بھی تمہارا وضو نہیں رہتا, یہ تو ممکن ہی نہیں. اکثر تو میں نے وسواسیوں کو مذاق میں کہا بھی کہ اتنی گیس کا پرابلم اگر اتنے سارے افراد کو, تو پاکستان کا تو یہ والا کرائسس ختم ہی ہو جانا چاہیے یہاں, جو گیس کے ہر وقت یہاں پہ لوڈ شیڈنگ اور سب ہوتی رہتی. خیر, تو ایک دو منٹ بھی وضو رہنا ممکن نہیں, یہ کیسا ہے, اس کے وہم, یہ صرف وہم ہے, اس کا کوئی اس کو اس پہ توجہ نہیں کرنی چاہیے. باقاعدہ روایت کے اندر یہ کہ شیطان ایسی آوازیں نکالتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. تو باقاعدہ کسی شخص نے آ کر امام سے کہا بھی تھا کہ مولا وہ فلاں شخص جو ہے اچھا بھلا عاقل ہے لیکن بار بار نماز پڑھتا ہے, بار بار وضو کرنے جاتا ہے. تو امام نے فرمایا وہ کب عاقل ہے, وہ جبکہ وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے. شیطان کی پیروی کرنے والا کبھی عاقل تھوڑی ہو سکتا ہے. باقاعدہ اس کو روایت کے اندر نفق الشیطان بھی کہا گیا, یعنی شیطان اس قسم کی آوازیں نکالتا ہے جس سے اس کو رہا خارج ہونے کا شک ہوتا ہے. جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تب تک وضو کو باقی سمجھے. ایسے افراد کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی نمازوں کو مختصر بھی پڑھیں, دو منٹ کے اندر صرف واجبات پہ اکتفا کریں, اس میں شک اتنا نہیں ہوگا اور فوراً بس اس نماز کو گزار لیں. اچھا, اسی طریقے سے بہت سارے افراد ہیں وضو اور غسل کے اندر پانی کو بہانے کا, کہ پانی پہنچا نہیں پہنچا, غسل کیے چلے جا رہے ہیں وضو کے اندر. دیکھیے وہ میں پہلی دفعہ بھی بات آئی تھی کہ وضو کے لیے مستحبات میں سے ہے کہ پانی ایک مد ہو یعنی تین پاؤ, اور غسل کے لیے پانی ایک سا ہو یعنی تین کلو یا تین لیٹر کے برابر, یعنی اس کے کم و بیش آگے پیچھے. تو बाकायदा उलमा इसकी प्रैक्टिस, मोहसिन कनाती ने बाकायदा एक दर्स के अंदर गिलास जो कि आधे से भी कम भरा हुआ था कहा इसमें भी अक्सर मुस्तहबात के साथ वजू करना मुमकिन। लोग कहेंगे भाई कैसे मुमकिन है, खुद हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं मैं 3 गिलास पानी से जो गुसल करके दिखा सकता हूँ किसी को। तो बहरहाल यानी मकसद कहने का ये कि हम बहुत ही ज्यादा इसराफ और शक और वसवास की बिना पर पानी इसराफ के अंदर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो देखिए उलमा ये भी बात बयान फरमाते हैं कि देखिए पैगंबर अकरम 100 पानी से गुसल किया करते थे, यानी जो मुस्तहबात हैं पैगंबर उस पर भी अमल करते होंगे और खुद गुसल के मुस्तहबात पर भी अमल करते होंगे जिसमें हर अज्द को 3-3 मरतबा धोना भी है। तो इसका मतलब यह है कि मुमकिन है ना कि पैगंबर इतना ज्यादा कि उस जब मुस्तहबात पे भी अमल कर रहे हैं और वजू में यह भी मुस्तहब है कि पानी 100 हो यानी 3 लीटर हो तो 3 लीटर पानी के अंदर पैगंबर 3-3 मरतबा भी अज्द को धोते होंगे। उलमा ने कहा कि जब मैं मुस्तहबात पर अमल करते थे तो उलमा जब भी कोशिश ये करते हैं अक्सर हमने उलमा को देखा कि बाकायदा पूरा नल खोलकर पानी मुसलसल बहरा इस तरह से कभी वजू नहीं करते। आमतौर पर कोई ना कोई बर्तन में इंसान करे तो कम से कम पानी खर्च होता है। आगा कोई को भी अगर इमाम खुमैनी आपने देखे अब आगा कोई वो भी बर्तन रखकर इस अंदाज से वजू किया करते थे ताकि पानी में इसराफ ना हो और उसमें कोई शक और वसवास और वहम भी जो है ना आए। अच्छा बहुत सारे अफराद कहते हैं कि जनाब ये तो हम नापे कैसे, तो उन्होंने खुद उसके अंदर 3 लीटर पानी लेके और उसके ऊपर शावर की जगह के ऊपर लगाया कि इससे जनाब इतने भी ये भी वसवसे की तरफ चला जाएगा मामला कि इतनी ज्यादा आपको वहां पे कोई नाप तोल का आशारी निजाम रख के तराजू रखा हुआ है उसको 3 किलो आप नाप रहे हैं 3 लीटर नाप रहे हैं, इसकी कोई करने की जरूरत नहीं है। बस एक अंदाजा हो कि ज्यादा पानी उसमें खर्च ना हो और ये बाल्टी है उससे अगर इंसान नहा रहा है तो उसमें भी अंदाजा कर सकता है और अगर शावर वगैरह से भी नहा रहा है तो एक अंदाजा। बस ये कि इसराफ की हद तक जो खुला रहता है बिल्कुल और पूरी टंकी उसमें खत्म हो जाती है ये वाली चीज ना करें। अच्छा कभी इस अंदाज से उसके गुसल के दरमियान ज्यादा पानी खर्च करने का कि पानी नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा तो तब भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े ताकि दफिया हो उसका और उस दौरान भी कोई उसको शक और वसवसा ना आए। अच्छा अब एक तरीका और भी, बल्कि ये तो मैं अक्सर ऐसे अफराद को मजाक मजाक में कहता हूं लेकिन है वो तरीका बड़ा मुजर्रब, वो ये कि जो भी कोई इस तरह का वसवासी और शक्की हो अब तक तजर्बा यही है कि उसे एक मरतबा हज पे भेज दिया जाए। हज पे जब ये वहां से आएगा इसके अक्सर शकूक बिल्कुल बरतरफ हो चुके हों, अब ये जब वहां पे बाथरूम जाएगा मीना में जो बने हुए हैं, अभी कुछ तस्वीरें देखिए ऐसी आएंगी और मैं चाहूंगा कि आप ये देखें ताकि वही फिर वो कि वसवसा शक और इस तरफ से निकल जाए कि हर वक्त बस इंसान जो है औरतों की आप वहां देखेंगे उस लिहाज से कितनी लाइन लगी होती है और वहां पे किस किस तरह से पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं और कितनी गंदगियां उन बाथरूम्स के अंदर जो होती हैं उसी WC के अंदर से वो मुस्लिम शावर जो पड़ा होता है गंदगी उसी को निकालना होता है, उसी से अपने जिस्म को जो है पाक करना होता है और अगर वहां जाए तो इस अंदाज की बहुत सा। अच्छा ये इससे भी हज में बहुत ये बीमारी का तो फायदा हो रहा है लेकिन बहरहाल ये वहां की हुकूमत की बद इंतजामी है कि इस ये मुश्किलात होती हैं, लेकिन वही है कि अल्लाह तो वो है ना कि जो कि मुर्दा में से भी जिंदा को पैदा कर देता है तो यही आपकी उसके इलाज के तौर पर भी चीज हो जाती है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि उसी जगह पे कई अफराद खड़े वजू कर रहे हैं और छप छप पानी जो इधर से उधर मार रहे हैं, वहीं से बाथरूम से पांव लेके निकले थे और वही पांव आपके जिस्म के ऊपर भी वजू के दरमियान आ रहा है तो सारे शकूक खत्म हो जाते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई चाराकार ही नहीं होता, नमाजें पढ़ना है वैसे ही आपने सब कुछ करना है उन्हीं गंदगी के अंदर रहते हुए। तो एक दफा भी इंसान हज करके आ जाए तो सारी चीजों से उसको इत्मीनान हो जाता है, उसके बाद फिर उसको वहम और शक इस अंदाज के बहुत कम आते हैं। और देखिए बहुत सारे ऐसे कवानीन भी हैं, रिवायात के अंदर भी ये चीज आई है कि यकीन कभी शक से नहीं टूटता, ला तनकुज़ुल यकीन बिशक, यकीन को यकीन कभी शक से नहीं टूटता, उसके लिए एक और यकीन होना चाहिए। यानी अगर आपको पिछली कोई हालत अपनी पता है तो आप समझे कि वही पाकीज़गी की हालत अब भी मेरी बरकरार है। मसलन आप बाथरूम में गई, उससे पहले आप गई थी, या मैं अलग से भी मिसाल इस कायदे कानून को छोड़ते हुए भी, अब पानी पड़ा हुआ है इसके ऊपर कमोड के ऊपर, अक्सर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई अब इस पे कैसे, या तो अलग से पूरा इसको बैठ के पाक करते हैं और पाक जब कर रहे होते हैं तो फिर कुछ छींटे पाँव के ऊपर आ जाते हैं, वो सोचते हैं ये भी नजीस हो गया अब उसको भी पाक करने बैठ रहे हैं, तो एक अजीब समा वहां पर हो जाता है। اب آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو پانی کے قطرات نظر آ رہے ہیں کیا یہ کوئی نجاست ہے؟ یقین سے آپ کہہ سکتی ہیں، قسم کھا سکتی ہیں آپ کی نجس چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی شخص ابھی اس کو استعمال کر کے گیا ہے، باتھ روم سے آپ کے سامنے باہر نکلا ہے، آپ کو کیا پتا کہ یہ عام پانی ہے، یہ کوئی نجاست ہے؟ آپ اسی کے اوپر بیٹھ جائیے۔ اب آپ کہیں گے نہیں ہمارا دل نہیں مانتا، پھر دیکھیں پھر اس طرف، پھر اس کا مطلب شک اور وسواس کی بیماری کی طرف آپ جائیں گے۔ ہاں، جس کو بالکل اطمینان ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یعنی مجھے بیماری بھی نہیں ہے، نہ میں شک اور وسواسی ہوں، لیکن چلیں اپنے اطمینان کے لیے میں اس کو پانی اس کے اوپر بہا دیتی ہوں۔ بہت سے افراد تو اس لحاظ سے باقاعدہ وہاں بیٹھ کے اس کی صفائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے جب تک یہ نہ ہو، یا مثلا باقاعدہ وہاں پر پورے ٹیشو پیپر رکھ کے اس کو سجا کر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، سیٹ بنا کے اس کی۔ تو بہرحال اس کی کوئی شرن کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کہیں گے اپنے دل کے اطمینان کے لیے، تو دل کے اطمینان کو اگر کرنے جائیں گے تو پھر وہ وسوسے اور شک کی طرف چلا جائے گا، اور جب کبھی یہ ٹیشو پیپر اویلیبل نہیں ہے وہاں پر تو پھر آپ پھر پریشان ہوں گی۔ تو اس میں آپ اپنی شرعی ذمہ داری کو اس لحاظ سے صرف دیکھیں۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ میں چل مثالیں دیتا ہوں عمومی زندگی کی، ان پہ توجہ نہ دیں۔ مثلا آپ کسی جگہ سے گزر رہی ہیں، اوپر سے پانی گر رہا ہے نیچے، اب ہو سکتا ہے کہ کون سا پانی ہے، ہو سکتا ہے باتھ روم لیک کر رہا ہو کسی کا، ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح کا کوئی نجس پانی آ رہا ہو، آپ سمجھیں پاک ہے، پاک سمجھیں اسے۔ کسی جگہ آپ روڈ کے کنارے سے گزر رہی ہیں اور پانی پڑا ہوا اور کیچڑ زیادہ پانی ہے اور کالے نما پانی ہے، اب شک ہے کہ پتہ نہیں گٹر کا پانی بھی مکس ہوا ہوا ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے بارش کا ہی ہو، پتہ نہیں ہو سکتا ہے گھروں سے نکلنے والا عام پانی ہو، چھینٹے پڑ گئے، پاک سمجھیں، بالکل کوئی پاک کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا ایئر لائن میں سفر کر رہے ہیں، اور مثلا کوئی ہندو ایئر لائن ہے، چلیں جس کے متعلق یہ ہے کہ چلیں کوئی وہاں پر گوشت کا آئٹم نہیں ہے، وہ نہیں کھا سکتے اس کے اندر، لیکن اور جو بنا کر لائے ہیں، اب ایئر لائن جو وہ بھی مثلا ہندو ہے، عیسائی اور یہودی تو چلیں اب پاک ہو گئے ہیں موجودہ مجتہدین کے فتوے میں، تو ان کا ہاتھ بھی اگر لگے تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہندو سکھ ہیں بدھسٹ ہیں، بہت سی ایئر لائن ایسی ہیں، مثلا سری لنکن ایئر لائنز ہیں، سارے عملہ بھی وہاں بدھسٹ ہیں مثلا، وہ لا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، یقیناً بنایا بھی ان لوگوں نے خود ہی ہوگا، کہیں ہو سکتا ہے ان کا ہاتھ لگاؤ، کسی پر توجہ نہ دیں، اور ذبیحے کے علاوہ یعنی گوشت کے آئٹم کے علاوہ ان کافروں کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز اس طرح سے لا کر رکھیں جس میں آپ نے اپنے آنکھوں سے ان کا ہاتھ لگتے نہ دیکھا ہو، تو حالت شک میں اس کو کھا سکتے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مسئلہ ایسا نہیں۔ مثلا آپ کسی جگہ کا بیسن استعمال، اکثر لوگ سوالات پوچھتے ہیں آفس میں مثلا ہندو بھی ہیں اور اس قسم کے افراد بھی ہیں، اب کیا ہے کہ وہ ابھی بیسن کو استعمال کر کے آیا ہے، وہاں پہ پانی وغیرہ پڑا ہوا ہے، اور اس واش بیسن کا جو مثلا نل ہے اس کے اوپر بھی پانی لگا ہوا ہے، یقیناً اس کا ہاتھ بھی اس پہ لگا ہوا، آپ نے کچھ آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے کچھ گیلاہٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے پانی اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر یہاں لگا ہوگا، دل کو ہو رہا ہوتا ہے کہ 90% کے ہوا ایسا ہی ہوگا، لیکن اس میں بھی اسلام کہتا ہے کہ ہم آپ کو شک کا فائدہ دیتے ہیں اور آپ اس کو پاک سمجھیں، اور کوئی پاک پاک کر کے، بہت سے لوگ باقاعدہ نلوں کو پاک کرتے ہیں، بیسن کے اندرونی حصے کو پاک کرتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ سب چیزیں شریعت نے اس سلسلے میں بتائی ہوئی۔ مثلا کسی کے گھر گئے، اب دیکھا کہ بستر کے اوپر اس طریقے سے کوئی گیلاہٹ کوئی چیز ہے، بچے وغیرہ بھی گھومتے نظر آ رہا، ہو سکتا ہے کسی بچے کا پیشاب ہو مثلا، اب کیا ہے کہ، اور لیکن یہ بھی ممکن ہے کسی نے پانی گرا دیا ہو، اب یا تو کیمیکل ایگزامینیشن کریں اور اس کو سونگ کر دیکھیں یا وغیرہ وغیرہ، وہ تو کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی۔ اسلام کہتا ہے کہ اس صورت میں آپ شک کے اوپر توجہ نہ دیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں، بیٹھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بیٹھیں، لیکن اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ نہیں پتا ہے جب تک یقین نہ ہو اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں، بعد میں پتہ چل گیا، یقین ہو گیا اور آپ کے وہ منتقل بھی ہو گئی تھی آپ کے کپڑوں تک اگر وہ نجاست۔ ورنہ اکثر عام طور پہ ہوتا ہے کہ مثلا بچے نے پیشاب کیا، تھوڑے دیر بعد اس کی ہلکی سی نمی باقی رہ جاتی ہے، لیکن وہ آپ کے بیٹھنے سے وہ نجاست آپ کے کپڑوں تک نہیں آتی، تو اس نمی سے بھی آپ نجس نہیں ہوتے، وہ پاک سمجھیں گے اس کو اور کوئی اس میں حرج نہیں۔ کتنے افراد ایسے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں شک ہوتا ہے کہ ان کی کمائی حرام کی تو نہیں، بہت سے افراد کہتے ہیں ان کی جاب ایسی ہے، تو نہیں ان کی جو کھانا بھی آپ کے سامنے چائے یا کھانے کی کوئی چیز لا کے رکھیں وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، آپ پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں وہ خمس دیتا ہے یا خمس نہیں دیتا، ایسا نہ ہو کہ اس کا مال اس انداز سے خمس نہ نکالنے کی وجہ سے حرام ہمارے اندر چلا جائے، نہیں آپ اس کی تمام چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ جناب اوپر ہم نے صبح टंकी को फुल किया था, ओवरफ्लो भी होने लगी थी, पानी कुर हो गया था उसका। आपको पता है कुर पानी से अगर किसी नजिस चीज को मुत्तसिल कर दें, जैसे कारपेट को भी, अगर आप कुर नजिस कारपेट है उसको कुर पानी से मुत्तसिल कर दिया अगर आपने, तो पानी जैसे उस पर सरायत कर जाएगा उसको निचोड़ने की जरूरत भी नहीं होगी कारपेट को, कुर पानी से जो पाक करने का जो तरीका है। अब आपको शक हो रहा है कि सुबह तो हमने ओवरफ्लो हुई थी टंकी, यानी टंकी तो कुर हो गया था पानी, लेकिन उसके बाद लोग नहाए भी हैं, कुछ इस्तेमाल से कम भी हो गया होगा, हो सकता है अब कुर ना रहा हो, शक की हालत में समझें कि अभी भी पानी कुर ही होगा और कुर का ही उसके ऊपर इतलाक करें जब तक कि यकीन ना हो जाए कि अब पानी कुर नहीं रहा, यानी इतना कम पानी आ रहा है कि आपको समझ में आ गया कि नहीं अब पानी कुर नहीं रहा, इत्मीनान हो गया, तब तक आप उसी शक अगर आ भी रहा है आपको तो उसको उसी यकीन की तरफ, पिछले यकीन की तरफ खींच कर ले जाएं। इस्लाम कहता है कि उसको अब भी कुर मान लो, यानी इस पर शक पे तवज्जो ना दो, यानी मौजूदा। इसी तरीके से आयतुल्ला भाई जी देखिए एक चीज और कहते थे कि ठीक है बहुत सी चीजों में इंसान खुद से एहतियात रख सकता है, लेकिन दूसरों को हमेशा जब कोई मसला बताए तो वो आसानी और सहूलत वाला बताना चाहिए। उसमें आप लोग क्या करते हैं, इंतहाई सख्त करके मसला दूसरों को बताते हैं जिस पे वो अमल नहीं कर पा रहे होते। तो आगा सिस्तानी भी फरमाते हैं कि देखिए वो कहते हैं कि नजिस कपड़े को पाक करने के लिए जो भी आपका फरीजा है, एक दफा कपड़े को पाक करना है या दो मरतबा मसलन कपड़े को पाक करना है, तो कहते हैं कि अब आप अपने शरई फरीजे को पूरा कर दें एक दफा या दो दफा पाक करके। अब ख्वा आपका दिल मुतमईन ना भी हो तब भी आप समझेंगे कपड़ा पाक हो गया, चाहे दिल कह रहा नहीं मुतमईन नहीं है, और अभी धोना चाहिए, अभी और पाक करना चाहिए, अभी एक दफा और कर लेता हूं, नहीं बस उस तकाजे के ऊपर अमल ना करें। वो फरमाते हैं कि जितना आप अपने आपको यकीन दिलाएं कि अल्लाह ने जितना मुझ पर वाजिब किया था मैंने अपना वाजिब अंजाम दे दिया, और बार बार उस अमल की अगर वो तकरार ना करे और बार बार उसको पाक ना करे तो जल्दी इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। यानी खुद को शक का फायदा दें। हर जगह मुजरिमीन को अदालतों में नहीं होता कि जो बेनिफिट ऑफ द डाउट जो दिया जाता है, अक्सर तो क्रिकेट के अंदर भी होने लगा कि जनाब शक का फायदा है, ठीक है उसको फायदा दे दिया जाएगा और ये इसको जो है नॉट आउट करार दिया जाएगा। तो इसी तरीके से अदालतों में भी होता है, तो ये शक का फायदा आप अपने आप को जो है वो दे दें। कितना होता है कि जनाब बाजारों में बहुत सुनने में आ रहा है आजकल चोरी के मोबाइल मसलन फला जगह के ऊपर बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, मसलन किसी भी जगह जो आमतौर पर मोबाइल शॉप्स वगैरह होती, यानी इसके ये मकसद नहीं कि ये दुकान दिखा रहे हैं मिलते हैं माजल्ला, मकसद कहने का ही कि आमतौर पर दुकानों में होता है और शोहरत है कि फला मार्केट के अंदर आते हैं, लेकिन आपको आप खरीदने जा रहे हैं, आम तौर पर हो सकता है कि ये जो हम खरीद रहे हैं ये ना हो, तो ये शक का फायदा आप दीजिए, समझेंगे कि नहीं ये चोरी का नहीं होगा, सिवाय इसके इसके इत्मीनान हो जाए कि चोरी का, तो फिर उसे नहीं खरीद सकते। तो इसी तरीके से ओहो बहुत वक्त हो गया, नमाजों के सिलसिले में भी है, लेकिन अब इतना क्योंकि वक्त नहीं रहा है तो एक लिहाज से कुछ हमारी बात अभी नामुकम्मल रहेगी, क्योंकि दूसरा इसमें लेक्चर मौलाना मोहतरम आ गए होंगे, तो इसमें इस हद तक हम फिलहाल इसको आज रोक रहे हैं। अगले जो गुफ्तगू होगी हमारी उसके अंदर कोशिश करेंगे कि उसके साथ ही इस मौजू को भी मुकम्मल करें, फिर अगला कोई दूसरा मौजू शुरू करें। लेकिन आपने देखा कि शक्कियात के अंदर कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें अपने आप को हमने जानबूझ कर मुसीबत के अंदर डाला हुआ है, और इस्लाम ने इसमें मसला कितना ज़्यादा आसान रखा है सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी जहालत की वजह से। और कुछ फ़िक़ही क़वानीन ऐसे हैं जो इंशाअल्लाह अगली की नशिस्त में मैं कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत में पेश करूँ, कि अगर वो थोड़ा सा समझ लें उसको तो ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो सकती है। कि किस तरीके से ये जो मसला होता है कि नमाजों के सिलसिले के अंदर भी होता है, मसलन अभी मैं शक्कियात रकात के मसले को बयान नहीं करूंगा, उसके अंदर तो इतने आसान असूल हैं कि आपको रकात के कोई शक के अंदर कभी कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं, लेकिन वो जो बेहतरीन नमाज कैसे पढ़े मैं जब शक्कियात रकात के मसले आएंगे उस वक्त बताऊंगा, इस वजह से आज नहीं। अलबत्ता होता यह है कि मसलन आप सजदे की हालत में, अब शक हो रहा है कि पता नहीं मैंने रुकू किया भी था या नहीं किया था, सजदे की हालत में शक हो रहा है, इस्लाम कहता है शक पे तवज्जो ना दो, वो गुजर गया मौका और समझो कि मैंने रुकू कर लिया था, या रुकू पता नहीं मैंने सही किया था नहीं किया था, या पता नहीं मैंने रुकू के अंदर वो पढ़ा जिक्र रुकू पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, इस्लाम कहता है सजदे में आ गए अब शक के ऊपर पिछली हालत पे तवज्जो ना दो। अच्छा इसी तरीके से बाज़ औक़ात ये होता है कि आप रुकू की हालत में और आपको कयाम की पिछली हालत में शक हो रहा होता है, पता नहीं मैंने अलहम्द के बाद दूसरा सूरा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, आप समझेंगे पढ़ लिया था, शक पे तवज्जो ना दो। यानी फ़िक़्ही तौर पर आपको अगर इल्म है कि मुझे इस मौके पर क्या करना है, तो आप आराम से अपने इल्म के जरिए उस शकूक को बरतरफ कर सकती हैं। पता नहीं मैंने सूरा सही पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पता नहीं दूसरा सूरा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पता नहीं अलहम्द और दूसरा सूरा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि आप को अगर फ़िक़ी क़वानीन पता है, बाकायदा इस मौजू पर किताब भी लिखी गई है, क़याम की हालत में भी होता है शक, ज़िंदगी आसान दर साए असूल फ़िक़, यानी अगर असूल फ़िक़ के कुछ क़वानीन आपको पता चल जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती, यानी आपको उसमें पता चल जाता है। अब मैं उसकी तशरीह तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे असूल फ़िक़ के क़वानीन हैं, इसालतुल हिल्लिया और इसालतुल इबाहा, इसालतुत तहारा और इसालतुस सिहा और क़ानून फ़िराग़ व तजावुज़। अभी जो आप सुन रही थी ना कि आगे बढ़ गए हैं, पिछले अमल के मुतालिक शक हो रहा है या अमल को ख़त्म करने के बाद शक हो रहा है, तो ये फ़िराग़ व तजावुज़ के क़वानीन वहाँ काम आते हैं। इसालतुल बरा, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला मसला है। असल इस्तेसाब, पिछली हालत को लेकर आना, अभी जो कुर पानी की जो मैंने मिसाल दी थी वो असल इस्तेसाब के कानून से ही दी थी कि पहले मसलन सुबह को हमने वजू किया था, अब शक हो रहा है कि वजू टूटा या नहीं टूटा, उस शक पे तवज्जो न दो, सोचो कि अभी भी वजू चल रहा है। लोग कितना सवाल पूछते हैं कि हमने मसलन जोहर के लिए वजू किया था, अब चार घंटे बाद हमें मगरबैन पढ़नी पड़ी, तो वही वजू कंटिन्यू समझें उसको, क्योंकि हमें तो याद नहीं आ रहा कि वजू टूटा या नहीं टूटा, तो क्या दोबारा करना पड़ेगा? इस शक पे तवज्जो न दें, टूटा या नहीं, सोचेंगे अभी तक वही वजू बरकरार है। इसी तरीके से मसलन रमज़ान के मुतालिक, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, यानी अभी तक तो ये आप सुनती आ रही थी कि शकूक के ऊपर तवज्जो ना दें, और कुछ में तवज्जो देनी है। मसलन रमज़ान में शक हो रहा है कि इफ्तार का वक्त हुआ या नहीं हुआ, तो आप ये नहीं कर सकते कि तवज्जो ना दो और इफ्तार करो, नहीं, अब शक पे तवज्जो देनी पड़ेगी। जब तक यकीन ना हो जाए कि इफ्तार का वक्त हो गया है, नहीं आप उसको खोल सकते हैं रोज़े को। इसी तरीके से काफिर मुल्क से जो ज़बीहे आते हैं, जब तक इत्मीनान ना हो, यकीन ना हो कि इसको शरई तरीके से ज़िबा किया है, मुसलमान ने ज़िबा किया है, तब तक इसको हालत शक में नहीं खा सकते। देखा जो लोग कहते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि मसलन हलाल, वो लिखा होना भी काफ़ी नहीं, जब तक कि आपको यकीन और इत्मीनान ना हो कि इसे मुसलमान ने ज़िबा किया, और वो जानवर खुद भी हलाल होना चाहिए। इसी तरह लेकिन ये चीज़, यानी वहाँ तो शक की परवाह करनी है, लेकिन इस शक की परवाह मुसलमान मुल्क में नहीं करनी। मसलन आप गोश्त खरीदने जा रही हैं, अब आपको क्या पता कि उसने शराइत की पाबंदी की थी या नहीं की थी, गोश्त तो लटका हुआ है, हम खरीद के ला रहे हैं, पता नहीं उसने क़िबला रुख जानवर को किया था या नहीं, पता नहीं उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी या नहीं, पता नहीं उसने चारों रगे काटी थी या नहीं, पता नहीं ज़ाबे जो है मुसलमान था भी या नहीं, हो सकता है कोई हिंदू वगैरह ने कर दिया हो। मुसलमान मुल्क के अंदर इस तरह के कोई भी शकायन पर कोई तवज्जो ना दे और उसको आप हलाल समझें। बाकायदा फ़िक़्ह का कानून है इस तरह से। मुर्गी भी आप ख़रीदने जाती हैं, इसी तरीके से आप मसलन गोश्त ख़रीदने जाती हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल जायज़ है। उन शकूक पे तवज्जो ना देंगे, हो सकता है उसने ऐसा ना किया हो, समझेंगे किया होगा। बाकायदा एक फ़िक़्ह का कानून है, हमल फ़िअलिल मुस्लिम अलस्सिहा, हालत शक में मुसलमान के अमल को सही समझें। इसी कानून के तहत तमाम जितने भी कसाई जो ज़िबा कर रहे होते हैं और आप लेकर आती हैं वहाँ से, इस लिहाज से इन तमाम इन शकूक पे तवज्जो नहीं देनी आपने, और इनको हलाल समझ के ये तमाम गोश्त और ये मुर्गी वगैरह ये सब खरीद के ला सकते हैं। लेकिन यही शक पे तवज्जो देनी पड़ेगी अगर ये काफिर मुल्क से गोश्त आ रहा है। इसी तरीके से जहाँ शक पर तवज्जो देनी, उनमें एक है मसलन अगर किसी शख्स को तलाक याफ्ता किसी औरत से शादी करना, अब कोर्ट से हो सक कहीं से उसको इत्तला मिली किसी औरत से शादी करने जा रहा है, वो तलाक याफ्ते थी, किसी ने बताया अरे भाई उसको तो मसलन कोर्ट से तलाक हुई। अब कोर्ट से तलाक तलाक सही शुमार होती नहीं है हमारी फ़िक़्ह में, वो अभी तक पहले शौहरी की बीवी है, तो वो ये नहीं कर सकता कि भाई इत्तला मिली है तो ठीक है, शकी तो हो रहा है, छोड़ो शक पर तवज्जो न दो और शादी करो। नहीं, यहाँ पर इज्जतों का मसला आ गया, ये दूसरे शख्स की बीवी, इससे कोई कैसे शख्स कैसे शादी कर सकता है, इसका इम्कान है कि कहीं दूसरे शख्स की बीवी ना हो। तो तब तक इस शक में उसको तवज्जो देनी पड़ेगी, जब तक इत्मीनान ना हो जाए कि तलाक सही हो, तब तक उसे शादी नहीं कर सकता। इसी तरीके से तवाफ के जो चक्कर हैं उसके अंदर शक पर तवज्जो देनी होती है, उसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मसलन अगर है कि पता नहीं मेरा छठा है या सातवां, आपने कहा चलो जो भी हो एक और कर लेते हैं, क्या होगा कमी होगी तो वहाँ पूरी हो जाएगी, नहीं आपको पक्का पता होना चाहिए, वरना तवाफ जो है वो बातिल हो जाएगा। शक तवाफों के चक्कर के अंदर मुकम्मल होना चाहिए। इसी तरीके से रामी जमारात के लिए जा रहे हैं, अब पता नहीं इतने सारे कंकर, हमें नहीं पता चल रहा कि हमारा कंकर कहाँ जाकर लग रहा है, तो जब तक इत्मीनान ना हो तब तक कंकर मारे जा सकते हैं। जब आपको इत्मीनान हो जाए कि आप सात का कंकर यकीनी तौर पर दीवार तक जिस जगह तक पहुंचना लगना चाहिए वो लग गए, तब तक आपको तवज्जो शक के ऊपर देनी पड़ेगी, और जब तक इत्मीनान ना हो जाए सात का अदद पूरा होने का तब तक कंकर मारने पड़ेंगे। तो ये सारे फिकी कवानीन। इसी तरीके से अगर शक हो कि जनाब अभी वक्त नमाज आया या नहीं आया, तो जब तक इत्मीनान ना हो जाए नमाज नहीं पढ़ सकते आप। बहुत से लोग कहते हैं भाई पांच मिनट बाद ही जो है हमें निकलना होता है, तो हम एडवांस में पांच मिनट पहले अगर फजर की नमाज पढ़ के निकल जाए तो मुमकिन नहीं, जब तक इत्मीनान ना हो। इसी तरीके से मसलन शाबान के रोजों का भी है कि 30 से शाबान है आज या अव्वल रमजान, तो अगले दिन इस शक की हालत में रमजान की नियत से रोजा रखना हराम होता है। अब वो आपको फिक्री तौर पर, लेकिन अगर यही शक 30 रमजान के अंदर हो कि आज 30 रमजान है या पहली शव्वाल, उस दिन रोजा रखना वाजिब होता है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि कुछ फिक्री कवानीन हैं, उससे ये पता चलता है। तो बहरहाल अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर मेडिकल इलाज भी करवाना होता है, यानी बहुत ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हमारी साइकेट्री में कहलाते हैं, कुछ ऐसे जिसमें बार बार इंसान, मसलन हाथ धोने की बीमारी, अक्सर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो मरीज होते हैं नफ्सियाती बीमारी होती है, उसमें उनको हैंड वॉशिंग बार बार हाथों को बार बार धोने का एक मर्ज लाहक होता है, यानी उसकी एक अलामत ये भी होती। तो अगर किसी जगह पर ऐसे अफराद इलाज करवा सकें डॉक्टर से अपना, तो वो भी ज़रूरी होता है उन दुआओं और असकार के अलावा जो हमने इससे पहले, क्योंकि देखिए उस उन दवाओं के अंदर भी शिफा परवरदिगार ने दी। तो एक नबी खुदा ने कहा था ना कि परवरदिगार मैं इलाज नहीं करूंगा, मैं तो तुझसे शिफा का तलबगार हूं। तो परवरदिगार ने भी कहा था कि मैं भी तुम्हें उस वक्त तक शिफा नहीं दूंगा जब तक कि तुम दवा इस्तेमाल ना करोगे, क्योंकि दवा के अंदर असर भी तो मेरा ही पैदा करता है। तो इसी तरीके से जब जरूरत पेश आती थी तो आइमा मासूमीन खुद भी जाते थे, जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो बिस्तर शहादत पे थे, तो बाकायदा इमाम हसन हुसैन उस जमाने के जो सबसे मशहूर जर्राह था उसको इलाज के लिए लेकर आए थे। तो इलाज तो करवाना होता है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं अच्छा हमें इसका मतलब है कि हम पागल वगैरह हो गए कि हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जा रहा है। कभी कभी मेडिकल इलाज की भी इसमें ज़रूरत पेश आती है। इन तमाम दुआओं और असकार के साथ अगर, तो ये शक और वहम का जो मर्ज़ है दिमाग से उस वक्त निकलेगा कि जब उन असकार और दुआओं के साथ बाकायदा इलाज भी इंसान को करवाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। ऐसा नहीं है कि उससे दवाओं की तरफ बिल्कुल ना जाए, कभी उसकी ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि उसको नफ्सियाती बीमारी होती है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जब तक इलाज नहीं करवाएगा तब तक वो मर्ज़ ठीक नहीं होगा। तो उसकी तरफ भी मैंने इशारा कर दिया, ज़्यादा उस पर गुफ्तगू करना मकसद नहीं है। अगर चाहे इसमें बहुत सारे पहलू और कवानीन अभी बहुत से बाकी थे, लेकिन चलें अब इसको, अब ज़रूरत नहीं होगी कि मैं एक और क्लास तक उसको लेके जाऊँ। इंशाल्लाह अगले दफ़ा से किसी नए मौजू का इंतखाब करेंगे और उस पर गुफ्तगू होगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्तहीरीन।